بالعالمين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله نبي كريم صلى الله تعالى عليه وآله وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم مرسلین علیہ السلام پر درود پاک پڑھو تو مجھ پر بھی پڑھو بے شک میں تمام جہانوں کے رب کا رسول ہوں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صلاتم وسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ مدنی چل کے ناظرین آئیے تلاوت کلام پاک سنیے
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افرأیتم ما تمنون انتم تخلقونه ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن مسبوقین على ان نبدل امثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون صدق الله العظيم
سبحان اللہ. سورہ واقعہ کی آیت نمبر 58 سے آیت نمبر 62 تک آپ تلاوت اور ترجمہ یہ ترجمہ دیکھ چکے اور تلاوت سن چکے ہیں. ان آیات مبارکہ کی تفسیر میں جو کل بیان ہوئی تھی اور کچھ گزشتہ سے پیوستہ ہے آج, اور وہ یہ ہے کہ کیا اللہ تعالی کے لیے جمع کا صیغہ استعمال کرنا بہتر ہے, اچھا ہے, پسندیدہ ہے یا نہیں. علامہ اسماعیل حقی رحمہ اللہ صاحب تفسیر روح البیان آپ فرماتے ہیں, یاد رکھیں قرآن پاک میں جب اللہ تعالی اپنی ذات کے بارے میں جمع کے صیغے کے ساتھ کوئی خبر دے تو اس وقت وہ اپنی ذات, صفات اور اسماء کی طرف اشارہ فرما رہا ہوتا ہے, جیسا کہ ایک مقام پر فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون, کہ بے شک ہم نے اس قرآن کو نازل کیا ہے اور بے شک ہم خود اس کی حفاظت کرنے والے ہیں. اور جب اللہ تعالی واحد کے صیغے کے ساتھ اپنی ذات کے بارے میں کوئی خبر دے تو اس وقت وہ صرف اپنی ذات کی طرف اشارہ فرماتا ہے, جیسا کہ ایک مقام پر فرمایا انی انا اللہ رب العالمین, بے شک میں ہی اللہ ہوں سارے جہانوں کا پالنے والا. اور یہ اس وقت ہے جب اللہ تعالی خود خبر دے, جب وہ خود بیان فرمائے. البتہ بندے پر لازم ہے کہ وہ ہمیشہ اللہ کے لیے, اللہ تعالی کے لیے واحد کا صیغہ بولے, جمع کا صیغہ استعمال نہ کرے. جیسے یوں کہے کہ اے اللہ تو میرا رب ہے, یوں ہرگز نہ کہے کہ اے اللہ آپ میرے رب ہیں, کیونکہ اس میں شرک کا شائبہ ہے جو توحید کے منافی ہے. یعنی مناسب یہ ہے کہ اللہ تعالی کے لیے واحد کا صیغہ استعمال کیا جائے, کہ جس میں اللہ تبارک و تعالی کی توحید کا, جس میں اللہ تبارک و تعالی کے ایک ہونے کا, جس میں اللہ تبارک و تعالی کی وحدانیت کا واضح بیان ہو. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن کریم کا فہم بھی عطا فرمائے اور قرآن کریم کے نور سے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو منور فرمائے. مدنی چلے کے ناظرین, تلاوت کلام پاک آپ سماعت فرما چکے اور اس کی تفسیر کے طور پر مختلف جو آیات آتی ہیں ان میں کچھ عرض بھی کیا جاتا ہے. باقی مزید ڈیٹیل جاننے کے لیے آپ تفسیر سیاد الجنان کا مطالعہ کیجئے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ جس طرح بک سے اس کو ریڈ کر سکتے ہیں ویسے ہی موبائل اپلیکیشن سے بھی آپ اقتصاب فیض کر سکتے ہیں, اس کو پڑھ سکتے ہیں, محفوظ بھی کر سکتے ہیں, اور بھی کافی سارے اس کے فیچرز ہیں. بک مارک ہے, بک مارک شیئر بھی کر سکتے ہیں, کہاں سے آپ نے چھوڑا ہے اس کو بھی آپ کر سکتے ہیں. اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ بک مارک کسی کو شیئر کرنا چاہیں, کسی کو بھیجنا چاہیں ریفرنس کے طور پر یا ویسے نالج کے طور پر, تو وہ بھی آپ کر سکتے ہیں. بڑی پیاری اپلیکیشن ہے القرآن ٹرانسلیشن اپلیکیشن, پاورڈ بائی دعوت اسلامی آئی ٹی ڈپارٹمنٹ. یہ آپ کو پلے اسٹور سے انشاءاللہ مل جائے گی. اس کو لیجئے, موبائل میں رکھیے اور قرآن کریم کا مطالعہ کیجئے. سرچ آپشن بھی ہے, آپ کوئی مضمون ڈھونڈنا چاہیں قرآن کریم میں یہ کہاں پر ہے, تو انشاءاللہ اس سلسلہ کے اندر بھی یہ اپلیکیشن آپ کی ہیلپ کرے گی. آج کے ہمارے سلسلے کا جو موضوع ہے وہ ہے خوف اور شوق, دونوں چیزیں ہونی چاہیے, خوف بھی ہونا چاہیے اور شوق بھی ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف بھی ہو اور اس کی رضا پانے کا شوق بھی ہو. اور یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا پانے کا شوق, اس سے ملاقات کا شوق, کل میدان محشر میں جانا ہے اللہ تعالیٰ کا, انشاءاللہ جنت میں دیدار ہوگا, خوش نصیب اللہ تبارک و تعالیٰ کا دیدار کریں گے, تو اس کا بھی ایک شوق ہمارے اندر ہونا چاہیے. مختلف قسم کے شوق ہوتے ہیں لوگوں کے, اور لوگ کہتے ہیں کہ شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا, اللہ رحمت فرمائے. اس طرح کے شوق بعض اوقات وہ ہوتے ہیں کہ جن کا مول واقعی پھر کوئی بھی نہیں ہوتا, اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. یہ بات بھی ایک اپنے اندر ایک پہلو رکھتی ہے جو قابل غور ہے, اس پر بھی ہم انشاءاللہ بات کریں گے. بہرحال مدنی چینل کے ناظرین, ہمارا شوق کیا ہے اس پر بھی انشاءاللہ آج کچھ بات کریں گے, اور خوف ہونا چاہیے کس درجے کا ہونا چاہیے, کس طرح کا ہونا چاہیے, اس کے تقاضے کیا ہیں, اس پر بھی انشاءاللہ بات کریں گے. لیکن آئیے ابھی حضرت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم سلسلے میں شامل کرتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ.
کلام ہے زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، سبحان اللہ. ہم آئے یہاں تمہارے لیے اور اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے، سبحان اللہ. ہوتے کہاں خلیل و مینا کعبہ و بینا، ہوتے کہاں خلیل و مینا کعبہ و بینا، لولاک والے صاحبی سب تیرے گھر کی ہے، سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت سے ہم سب کو فیضیاب فرمائے، اور اللہ کریم ہم سب کو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت بھی نصیب فرمائے، اور شفاعت مصطفیٰ حاصل کرنے والے کام کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور جن کاموں کو کرنے سے شفاعت سے محرومی کا کہا گیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان برے کاموں سے، ان برے اعمال سے بچنے کی بھی سعادت نصیب فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. دعوت اسلامی کی مرکزی مجلس شورا کے رکن حضرت مولانا ہادی ابو ماجد محمد شاہر تاری مدنی دامت وقات ملک قدسیہ ہمارے ساتھ ہیں. انشاءاللہ رکن شورا کے مدنی پھول بھی لیں گے، اور ہمارے بہت ہی پیارے ولی دعوت اسلامی ہیں جناب قبلہ مولانا راشد نور تاری مدنی زیدہ شرف ہو، انشاءاللہ ان کے بھی مدنی پھول آج سلسلے کے اندر شامل رہیں گے. آپ کی کالز اور آپ کے میسجز کو بھی سلسلے کا ہم حصہ بنائیں گے. دو موضوعات یوں سمجھ لیں کہ آج یہ ساتھ ساتھ چلیں گے، خوف بھی اور شوق بھی. شوق بھی کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، رجا بھی کہہ سکتے ہیں. ویسے استاد صاحب، رسالہ کشیریہ کے اندر امام ابو القاسم کشیری رحمہ اللہ نے باب الرجا کو الگ ذکر فرمایا ہے، اور باب الشوق کو جو ہے وہ الگ جو ہے وہ ذکر فرمایا ہے.
درست فرما رہے ہیں کہ شوق کا تعلق جو ہے وہ کافی حد تک محبت کے ساتھ ہے.
اللہ اللہ اللہ،
جو شوق کی جب بات کی جاتی ہے تو پھر محبت اور جو انتہائی لگن ہوتی ہے اس کو شوق کہا جاتا ہے. رجا کے اندر امید ہے، اور امید کی پھر جو ہے وہ آگے تفصیل ہے کہ امید سے کیا مراد ہے اور امید کے کیا درجے ہیں، وہ ایک جدا ٹاپک بھی آتا ہے. لیکن عمومی طور پر جو ہے خوف اور رجا یہ دونوں آپس میں قریب قریب جو ہے ذکر کیے جاتے ہیں، لیکن شوق کا جو ہے وہ جدا ہوتا ہے جب محبت کا باب آتا ہے.
اللہ تبارک و تعالی کا خوف بھی ہونا چاہیے
جی،
اور یہ بھی ایک ضروری امر ہے
جی.
مسئلہ یہ ہے کہ جب خوف کی بات کی جائے تو یہ سننے کو ملتا ہے کہ آپ کیا ہر وقت ڈراتے ہی رہتے ہیں، آپ خوف ہی دلاتے رہتے ہیں. اللہ تبارک تعالیٰ تو بڑا کریم ہے، رحیم ہے، بڑی بخشش والا ہے، بڑے عفو اور غفران والا ہے، غفار اس کا نام ہے. میں یغفر الذنوب عباد ہی مرتن بعد اخرا بیان کیا گیا اس کا معنی، بار بار معاف کرتا ہے اپنے بندوں کو. تو آپ کیا صبح صبح ڈراتے رہتے ہیں، ڈر کی باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں، یہ ہے وہ ہے، اس پر کچھ ارشاد فرمائیں.
دیکھیں، ایک جو ہماری کامیابی ہے وہ اسی میں ہے کہ ہمیں اللہ پاک کی رضا حاصل ہو جائے
جی،
اور ہم ایسے اعمال کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ جس سے جو ہے وہ رب تعالیٰ کی یہ رضا حاصل ہو سکتی ہے، اور دنیا کے اندر بھی کامیابی اور آخرت کے اندر بھی کامیابی نصیب ہو. ہر شخص چاہتا ہے کہ میں کامیاب ہو جاؤں، جس بھی فیلڈ میں ہوں، دنیا میں ہوں، جس فیلڈ جو میں نے اختیار کی ہے اس میں بھی مجھے کامیابی ملے، اور دیگر جن سے محبت کرتا ہے ان کے بارے میں بھی یہی ذہن رکھتا ہے کہ ان کو بھی کامیابی نصیب ہو. تو جب ہم کامیاب ہونا چاہتے ہیں تو اس پر خوف جو ہے ایک بنیادی چیز ہے، کیونکہ وجہ یہ ہے کہ ہمارے ایک نفس ہے، اور نفس جو ہے وہ برائی کی طرف آدمی کو بلاتا ہے، برائی کی طرف رغبت دلاتا ہے. عام طور پر جب نفس کا ذکر آتا ہے تو نفس امارہ کا جو ہے مطلب ہوتا ہے، وہ مراد ہوتا ہے. تو نفس امارہ جو ہے وہ برائی کی طرف آدمی کو مائل کرتا ہے اور رغبت دلاتا رہتا ہے، اللہ کی راہ سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے. تو اب اس کا کوئی علاج تو ہونا چاہیے نا.
صحیح،
نفس امارہ کا علاج یہی ہے کہ اس کو خوف دلایا جائے.
صحیح.
خوف کیا ہے؟ حقیقت میں جو ہے وہ ایسی چیز کا اندیشہ جو دل کو بری لگے اسے خوف کہا جاتا ہے. ظاہر ہے کہ یعنی کس طرح خوف ہو کہ اللہ پاک کہیں ناراض نہ ہو جائے.
صحیح.
اللہ پاک جو ہے وہ جہنم میں داخل نہ کر دے
جی.
اور جو اللہ سے محبت کرنے والے ہیں وہ جانتے ہیں، کوئی بھی چیز جسے آدمی محبت کرتا ہے اپنے محبوب کی ناراضی سے بہت ڈرتا ہے، اور جب اس کا محبوب اس سے، یعنی کبھی اس کو یہ ہونا کہ میرا محبوب مجھ سے ناراض ہو گیا ہے تو اس کی حالت خراب ہو جاتی ہے جس سے بھی آدمی محبت کرتا ہے. مثال کے طور پر بیٹا اپنے والدین سے محبت کرتا ہے اور جب جو ہے وہ اطاعت گزار بیٹے کو معلوم ہوتا ہے کہ میرے والد صاحب مجھ سے ناراض ہو گئے ہیں یا میری والدہ مجھ سے ناراض ہو گئی ہے, تو اب دو صورتیں ہوں گی کہ اگر اس کی عمر زیادہ ہے تو اب اسے یہ خوف نہیں ہوگا کہ میرے والدین مجھے ماریں گے, کیونکہ جو ہے وہ اب اس کی عمر ہی اتنی بڑی ہو گئی, اب اس کے اندر طاقت قوت حاصل ہے, کچھ جو ہے وہ اخلاقیات کے تقاضے بھی ہوتے ہیں, والدین بھی اس چیز کو سمجھتے ہیں, اب وہ بچے کو ماریں گے نہیں لیکن ڈانٹیں گے ضرور. اسی طرح جو ہے جو رب تعالیٰ سے محبت کرتا ہے اس سے جب کوئی غلطی ہو جائے اور تو پھر وہ اپنے آپ کو ڈراتا ہے کہ رب تعالیٰ کہیں مجھ سے ناراض نہ ہو جائے, اور یہ چیز جو کہ رب تعالیٰ کیونکہ قدرت رکھنے والا ہے اور سب سے زیادہ قدرت اس کی ہی ہے, تو یہ بھی خوف ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ ناراض ہو کر جو ہے وہ جہنم میں داخل نہ فرما دے.
اللہ,
تو یوں یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ آدمی کو ڈرانے والی ہوتی ہیں. اور سب سے عظیم ہستی اور اللہ تعالیٰ کے محبوب وہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہیں, لیکن آپ کے خوف خدا کا کیا انداز تھا؟ ایک حدیث پاک امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے جو ہے وہ نقل کی, تقریباً ساری کتابوں کے اندر یہ حدیث جو ہے وہ نقل کی گئی ہے کہ ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی دو انگلیوں کو یوں کیا اور ارشاد فرمایا کہ اگر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ میرے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اعمال کا مواخذہ کرے, پوچھ گچھ کرے, تو ہمیں ایسا عذاب دے کہ کسی کو نہ ہوا. یعنی یہ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ کے محبوب ہیں, یعنی وجہ تخلیق کائنات ہیں, انہی کے لیے ساری کائنات بنائی گئی ہے, لیکن ان کے خوف کا کیا عالم ہے کہ وہ اپنے بارے میں یہ ارشاد فرما رہے ہیں. یقیناً یہ ہماری جو ہے وہ ہدایت کے لیے, تعلیم امت کے لیے ہے. تو جب اللہ کے پیارے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام اپنے آپ کو یوں جو ہے وہ گویا کہ ڈرا رہے ہیں اور ہمیں تعلیم ارشاد فرما رہے ہیں کہ یوں ڈرنا چاہیے, تو پھر ہم جو ہے وہ کس کھیت کی مولی ہیں؟ ہمیں اللہ سے ڈرنے ہی چاہیے. اور جو اگر ہم اہل معرفت سے پوچھتے ہیں تو ان کے نزدیک تو خوف بہت بڑا مقام ہے.
اللہ,
جس کو یہ خوف کا مقام حاصل ہو جاتا ہے اس کے تو درجات بڑھنے لگتے ہیں. تو لہٰذا جو ہے یہ خوف یوں ایسی چیز نہیں ہے کہ اس سے آدمی نفرت کرے, بلکہ یہ تو ہمارے ہر مسلمان کے دل میں بھی ہوتا ہی ہے خوف خدا بھی, کیونکہ اللہ پاک سے ہر مومن جو ہے وہ محبت کرتا ہے. امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی نے جو ہے وہ ذکر کیا دل کی کیفیت کو اور ارشاد فرمایا کہ دل زمین کی طرح ہے. ظاہر ہے کہ جس کی زمین, جو زمین زیادہ ہموار ہوتی ہے, اچھی ہوتی ہے, زرخیز ہوتی ہے, تو اس کے اندر سے جو ہے اس کے ثمرات بھی بڑھتے ہیں, اچھی فصل ہوتی ہے نا. تو اگر ہمارا دل اچھا ہوگا تو پھر اس میں سے جو چیزیں نکلیں گی نا, خوف خدا بھی نکل یعنی ظاہر ہوگا, اور پھر اللہ پاک سے جو امید ہے, شوق ہے, وہ بھی اس میں سے ظاہر ہوگا. تو ہمیں اپنے یعنی یہ جو باتیں کی جاتی ہیں بے باکی والی, تو یہ خوف خدا کی کمی پر دلالت کرتی ہیں. جب خوف خدا حاصل ہو جاتا ہے, اور خوف خدا یہ ایک دل کی بڑی اچھی صفت ہے, منجیات یعنی نجات دلانے والے جو اعمال ہیں ان کا تعلق عموماً دل سے ہی ہوتا ہے, اور یہ خوف خدا ایک اچھی صفت ہے. تو یہ جس کو حاصل ہو جائے گویا کہ ایک اچھی صفت وہ پانے میں کامیاب ہو گیا.
اللہ اللہ,
تو جس کے اندر نہیں ہوتا خوف خدا, یہ اچھی صفت نہیں ہوتی, تو پھر وہ اس طرح کی گفتگو کر رہا ہوتا ہے. تو لہٰذا یہ خوف خدا یہ کوئی بری چیز نہیں ہے کہ جس سے نفرت کی جائے, بلکہ یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کا حاصل ہونا ہر ایمان والے کے ضروری ہے, اور نہ صرف حاصل ہو بلکہ اس کے اندر بتدریج اس میں اضافہ بھی ہونا چاہیے, اور جیسے جیسے یہ اضافہ ہوتا چلا جائے گا انشاءاللہ عز و جل جو ہے وہ کامیابی کی طرف آدمی کے قدم بڑھتے چلے جائیں گے.
سر میں تو آپ یقین مانیں, آپ نے جو وہ بات کی ہے نا جی پیچھے, میں تو اسی میں وہ گم ہوں کہ جس سے محبت ہو اور اگر وہ یوں لگے کہ وہ ناراض ہو گیا ہے, جیسے بچے کی آپ نے بات کی ہے, ماں باپ اور بچے کی جو مثال دی, میں تو وہیں پر پیچھے مطلب رہ گیا. مجھے ہمارے خاندان میں ایک بچہ یاد آ گیا سر, اس کے لیے سزا یہ ہوتی تھی کہ اس کی ماں اسے کہتی تھی کہ میں تم سے ناراض ہوں, میرے نہ گل نہ کر, یا ماں نے بولنا کہ میں تیری ماں نہیں, اتنی بات بولنی ہے اور بچہ تو رو رو کے ماں سے لپٹ رہا ہے, چمٹ رہا ہے, نہیں آپ میری امی ہیں, اور یہ اس طرح سے کر کے. اللہ اکبر, یہ کیا آپ مطلب یہ بھی تو ایک انداز ہے سمجھنے کے لیے، یہ بھی کافی. آپ دیکھیں وہ بچہ، وہ کیسا اس کی کیفیت ہے. اللہ تبارک و تعالی ہمارے حال پر رحمت فرمائے اور ہمیں اپنی بارگاہ میں حاضری کا ایک ذوق اور شوق بھی عطا فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں خوف خدا بھی نصیب فرمائے. اصل میں جب خوف خدا رخصت ہو جاتا ہے تو پھر انسان انسان رہتا نہیں ہے. یہ بھی میں آپ کو عرض کر دوں کہ انسان کو جو چیز انسان بناتی ہے وہ ہے ویلیوز، اور ویلیوز انسان میں اسی وقت تک، درست ویلیوز جو درست انداز میں آتی ہیں وہ اسی وقت تک آتی ہیں جب انسان کے اندر اللہ کا خوف ہوتا ہے. اور جب راشد بھائی اللہ تعالیٰ کا خوف رخصت ہو جاتا ہے تو پھر بندہ نہ یتیموں کو لوٹتے ہوئے سوچے گا، نہ مسکینوں کے حق پر ڈاکہ ڈالتے ہوئے سوچے گا، نہ جو بیوگان ہیں ان کا مال کھسوٹتے ہوئے، یا چوری ڈاکے، یعنی جتنے بھی آپ گناہوں بھرے کام لے لیں، اگر کسی کے ذہن میں اللہ کا خوف ہو اور یہ خیال ہو کہ مجھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے تو وہ یہ کام کیوں کرے گا.
حقیقت ہے سلمان بھائی، یہ بہت اچھی آپ نے توجہ دلائی اور بڑی خوبصورت آپ نے بات کہی کہ یوں سمجھے کہ بندے کی نافرمانی، ہٹ درمی، سرکشی کے آگے جو روک ہے نا وہ ہے خوف. اب وہ خوف اگر حکومت کا ہے وہ فتنے فساد کرنے سے بچے گا، سیٹھ کا ہے تو ملازم کام صحیح کرے گا، اگر ماں باپ کا ہے تو بچہ سیدھا سیدھا چلے گا، اور اگر یہ خوف نصیب والوں کے جو حصے میں آتا ہے اللہ کا مل جائے تو پھر وہ ایسے کام کرنے سے بھی بچے گا کہ جس سے لوگوں کی حق تلفی ہو، اور ایسے کام کرنے سے بھی بچے گا جس سے اللہ تبارک و تعالی کے حقوق کی خلاف ورزی ہو. علماء نے تقوی کا ایک معنی جو بیان کیا، کہا کہ اللہ تبارک و تعالی تمہیں وہاں نہ دیکھے،
جی
وہاں نہ دیکھے جہاں سے اس نے تجھے منع کیا ہے، جہاں تیرا دیکھنا، جہاں تیرا جانا اللہ کو پسند نہیں. اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید میں کئی مقام پر اس بات کو بیان فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو. کہیں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسا اسے ڈرنے کا حق ہے. کہیں فرمایا وایا فرحبون، اور خاص مجھ ہی سے ڈرو. اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ کا خوف اگر آپ کے دل میں پیدا ہو جاتا ہے تو اس کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ آپ گناہوں سے بچتے ہیں، اور اگر خوف کے ساتھ ساتھ شوق بھی پیدا ہو جائے تو اب اس کا فائدہ ڈبل ہوگا. وہ ڈبل اس طرح کہ آپ کا اطاعت اور عبادت میں دل لگے گا. محبت جو ہے وہ بندے کو عبادت پر، اطاعت پر، فرما برداری پر اکساتی ہے. محبت کی علامت یہ ہے کہ آپ اپنے محبوب کی اداؤں کو اپناتے ہیں، آپ اپنے محبوب کی باتوں پر عمل کرتے ہیں، محبوب کی ناراضگی سے بچتے ہیں. محبوب کی جسے آپ محبت کرتے ہیں، دنیاوی طور پر ہو یا دینی طور پر ہو، آپ کے پیر صاحب ہیں، آپ کے استاد صاحب ہیں، آپ کے والدین ہیں، ان کی اطاعت دو وجوہات کی بنا پر کی جاتی ہے، یا تو آپ کو اس سے ڈر ہوتا ہے اور یا پھر آپ کو اس سے بڑی محبت ہوتی ہے. اور یہ جو محبت ہے، علماء نے فرمایا کہ یہ جو عبادت جو بندہ کرتا ہے، علماء نے، امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے جو اربعین پڑھی، آپ نے بھی پڑھی ہے اربعین نووی، اس کی پہلی جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس کی شرح میں بڑی خوبصورت بات لکھی، فرمایا کہ صرف خوف جو ہے نا، خوف یہ بندے کے اندر نا امیدی پیدا کرتا ہے.
صحیح.
اور محبت جو ہے، محبت، شوق، جذبہ، لگن، یہ بندے کے اندر امید پیدا کرتے ہیں.
صحیح.
یہ امید پیدا کرتے ہیں. جب آپ اللہ سے محبت کرتے ہیں تو پھر محبت کا فائدہ کیا ہوتا ہے، آپ اللہ کی رحمت سے امید لگا لیتے ہیں. اگر گناہ ہو جائے اس پر ڈرتے بھی ہیں، لیکن ڈر کو اتنا غالب نہ کیا جائے کہ آپ نا امید ہو جائیں. اب اس بات سے ہی مایوس ہو جائیں کہ اب تو میں بخشا ہی نہیں جاؤں گا، میرے گناہ اتنے زیادہ، میں کسی قابل ہی نہیں ہوں. عاجزی ہونی چاہیے، انکساری ہونی چاہیے، ڈر ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ امید بھی ہونی چاہیے. اس کا فائدہ یہ ہوگا، آپ استغفار کریں گے، آپ رب کی بارگاہ میں جھکیں گے، آپ تنہائیوں میں مناجات کریں گے. دونوں چیزیں ساتھ ساتھ ہیں، خوف اور شوق. اگر یہ دونوں چیزیں شامل ہو جاتی ہیں تو دینی اعتبار سے آپ کی ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے. سلمان بھائی، پہلی بات یہ دنیاوی طور پر
میں اور بھی اس درجے کا نہیں ہونا چاہیے جو مایوسی میں
جو مایوسی کی طرف لے جائے آپ کو. شوق دل میں پیدا کیسے ہوتا ہے
جی
یہ ایک بڑی دلچسپ چیز ہے.
میں یہ چاہ رہا ہوں خوف کو ہم تھوڑا کنکلوڈ کر لیں پھر ہم شوق کی طرف بھی جو ہے وہ آئیں گے. بڑی اچھی گفتگو فرمائی آپ نے. آپ دیکھیے راشد بھائی کی گفتگو سے ایک اور بات بھی بڑی زبردست سیکھنے کو ملتی ہے. جو سرکش جانور ہوتا ہے نا جیسے سرکش گھوڑا ہے گھوڑا تو اس کے منہ میں جو ہے وہ لگام ڈالی جاتی ہے اور لگام ڈالی جاتی ہے اور ویسے بھی عام گھوڑے کے منہ میں بھی لگام ڈالی جاتی ہے لیکن سرکش اور جو منہ زور گھوڑا ہوتا ہے نا اس کی لگام ایک خاص قسم کی ہوتی ہے بڑی مضبوط قسم کی ہوتی ہے. ظاہر سی بات ہے اسے کھینچنا کرنا یہ سارے کام دیکھنے ہوتے ہیں اور بعض جانوروں کو نکیل ڈالی جاتی ہے. تو یہ خوف جو ہے نا یہ سرکش نفس کے لیے ایک نکیل کسی جو ہے وہ صورت اختیار کر جاتا ہے اور پھر بندہ جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانے میں سرکشی میں کمی لانے میں کامیاب ہو جاتا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف کے بیان سے اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے کے بیان سے جی چرانا یا فرار حاصل کرنا یا جو اللہ کے خوف سے ڈرا رہا ہے اللہ کے خوف کی بات کر رہا ہے اس کے بارے میں یہ تو ایسی ہی باتیں کرتے ہیں. ایسی باتیں نہیں کر رہے ایسے ہی نہیں باتیں کر رہے یہ بشیر و نذیر یہ حضور کی صفت ہے.
اللہ
حضور نے ڈرایا ہے
سبحان اللہ.
یہ الفاظ موجود ہیں کہ حضور ڈرانے والے بھی ہیں اور حضور خوشخبری سنانے والے بھی ہیں. ڈر بھی حضور نے سنایا ہے
یا اور نبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا
جی بالکل وداعیا للہ باذن منیرا یہ حضور کی شان ہے. تو یہ ڈر سنانے والوں کو کریٹیسائز کر کے یا ان پر باتیں کر کے اپنے آپ کو اگر ہم سمجھیں کہ ہم سیف سائڈ پر آ رہے ہیں تو یہ ایسی ہی بات ہے جیسے کبوتر کو دیکھ کے بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھ بند کر لے کہ میں غائب ہو گیا ہوں. آنکھیں بند کرنے سے کچھ ہے غائب ہوتی نہیں.
فضائل بہت سارے ہیں فوائد بہت سارے ہیں خوف خدا کے
جی.
اللہ پاک نے قرآن مجید میں فرمایا ولیمن خوف مقام ربه جنتان اور جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اس کے لیے دو جنتیں ہیں وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى جس نے اپنے جو وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جو اپنے رب کے حضور کھڑے ہونے سے ڈرا اور اس نے اپنی خواہش کو روکا اور اپنے نفس کو جب خواہش سے روکا تو فرمایا جنت ہی اس کا ٹھکانہ ہے. تو جب آپ خوف خدا رکھتے ہیں اور آپ اس دن کا ڈر اپنے دل میں بٹھاتے ہیں کہ ایک دن ایسا آئے گا جس دن ثم لتسألن یومئذ عن النعیم ہم سے نعمتوں کے بارے میں پوچھا جائے گا ہم سے گناہوں کے بارے میں پوچھا جائے گا جو کچھ ہم دنیا میں کر رہے ہیں اس کا جواب دینا پڑے گا. جب بندے کے دل میں یہ چیز ہو کہ مجھے اس بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے اس کا ڈر جب آپ کے دل میں سلمان بھی بیٹھ جاتا ہے تو پھر اس کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ آپ بالکل ایک پٹری پر
سرکشی میں نہیں آتے
سرکشی میں نہیں
آتے. یعنی بندے کے اندر جو ہوتا نا ایک سرکشی بغاوت اور ایک وہ جو بندے میں آ جاتا کہ بندہ اپنے آپ کو انسان اپنے آپ کو انسان نہیں کچھ اور سمجھ رہا ہوتا ہے اس سے بندہ بچنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. اور حضور نے اللہ تبارک و تعالی نے حضور کو ڈرانے کا بتایا فرمایا ہے وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ
اقربین
ہاں جی
ڈرانے کا اور ان کو جو اقربین میں سے ہیں جو قریبی لوگ ہیں روایتوں میں آتا ہے کہ جو حضور اقدس صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم پر اوائل کی وحی آئی نا پہلے تو اقرا بسم ربک الذی خلق اور اس کے بعد لیکن اس کے بعد جب اعلان نبوت نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا اور لوگوں کو دعوت اسلام دینے کی طرف بلانے کا حکم ہوا تو پہلے ہی یہ ارشاد فرمایا گیا کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرا. تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی صفات میں سے جو مبشر و نذیر ہونا ہے تو یہ مبشر ہونا بھی حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا اور نذیر ہونا بھی یہ دونوں ہی اوصاف وہ ہیں جو بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب سے نوازتے ہیں. نہ خوشخبریاں دینے میں ایسا ہے کہ جو غلط بھی کرے اس کو بھی خوشخبری ہو نہ ڈر سنانے میں ایسا ہے کہ جو صحیح کام بھی کر رہا ہو اس کو بھی ڈرایا ہی جا رہا ہو دونوں باتوں میں بیلنس ہے اور پھر وہ بیلنس وہی ہے جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ الایمان بین الخوف والرجا
سبحان اللہ.
تو جو مبشر اور نذیر دونوں اوصاف سے بندہ فائدہ اٹھاتا ہے، دین اسلام کی عطا کی ہوئی خوشخبریوں کو قبول کرتا ہے، جن چیزوں سے دین اسلام نے ڈرایا ہے کہ اس کا انجام برا ہے، رب کی نافرمانی ہے تو رب ناراض ہو جائے گا، ان ساری باتوں سے جب بندہ دونوں سے ہی فیض حاصل کرتا ہے تو پھر وہ ایمان کے اس درجے پر آ جاتا ہے جس کو اللہ تبارک و تعالی محمود فرماتا ہے، جو شریعت کے نزدیک پسندیدہ ہے، پھر انسان کسی کو ستا بھی نہیں رہا ہوتا اور رب العالمین جل وعلا کی رضا کے لیے اپنے آپ کو راتوں کو جگا بھی رہا ہوتا.
سبحان اللہ، رحمتہ اللہ تعالی نے اس کی ایک مثال دی
جی،
جس طرح جانور کو جو ہے وہ دو طرح چلایا جاتا ہے، ایک تو جو ہے وہ کوڑا ہوتا ہے اس کے ہاتھ میں جس سے وہ مارتا ہے پیچھے سے، اور دوسرا طریقہ کیا ہوتا ہے کہ سامنے سے چارہ دکھایا جاتا ہے. تو امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ جب ہم راہ خدا میں چل رہے ہیں تو اب راہ خدا میں دو چیزوں کی ضرورت ہے، ایک رب تعالیٰ کا خوف کہ جو ہمیں آگے کی طرف جو ہے وہ جو ہے چلنے پر آمادہ کرے، اور دوسرا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت کی امید جو ہے وہ ہمیں آگے دھکیلے. واقعی جو ہے وہ راہ خدا پر جب ہم چلنا شروع کر دیتے ہیں تو دونوں چیزوں کی ضرورت ہے، دونوں چیزیں ساتھ ہوں گی تو انشاءاللہ عزوجل کامیابی بھی دامن گیر ہوگی. اور خوف خدا کے حوالے سے ایک اور بات بھی کہی کہ جو گناہگار ہیں انہیں تو یوں خوف خدا ضروری ہے کہ ان کا نفس مطیع فرما بردار ہوگا، اور جو اللہ والے ہیں عبادت کرنے والے ہیں انہیں بھی خوف خدا کی حاجت ہے. کیوں؟ کہ جب آدمی اطاعت کرتا ہے، عبادت کرتا ہے، ریاضت کرتا ہے تو اب وہ اپنے آپ کو ہو سکتا ہے کچھ سمجھنے لگ جائے کہ میں تو بڑا عبادت گزار ہوں، میں بڑا اطاعت گزار ہوں، میں تو بس جو ہے وہ مبشرین میں سے ہی ہوں، اور جناب میں تو نیک لوگوں سے صالحین میں سے ہی ہوں. تو فرمایا کہ اب دل کے اندر عجب پیدا ہو سکتا ہے اور جو ہے وہ یوں اپنے آپ کو بڑائی پیدا ہو سکتی ہے، تکبر پیدا ہو سکتا ہے. تو اب ہمیں خوف خدا کی حاجت ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ جو ہے آدمی اپنی عبادت پر، اپنی نیکیوں پر، اپنے صدقہ و خیرات پر جو ہے وہ کرنے کے بعد اپنے آپ کو جو ہے وہ کچھ سمجھنا شروع کر دیں. تو اب جو خوف خدا کی لگام ہوگی نا تو پھر اس کو جو ہے وہ مزید نیکیاں کرنے پر تو ابھاریں گی، لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ خوف جو ہے وہ اس کو رب تعالیٰ کی ناراضی کا وہ اسے ہوتا چلا جائے گا، اور وہ اس راستے پر جو ہے وہ اچھے انداز سے گامزن
چلتا رہے گا. سبحان اللہ، شیطان جو اس انداز میں بہکانے کی کوشش کرتا ہے اس سے بھی بچنے میں کامیاب ہو جائے گا، شیطان کے مکر و فریب کا انشاءاللہ سدے باب ہو جائے گا. یہاں استاد صاحب میں یہ چاہوں گا ایک اور بات بھی یہاں واضح کی جائے کہ بعض اوقات ایسا بندہ جو غلط ڈائریکشن میں جا رہا ہوتا ہے تو اس کو خبردار کرنے کے لیے یا اس کو اویئر کرنے کے لیے، سمجھانے کے لیے بعض اوقات اسے بتایا جا رہا تھا کہ اگر آپ یہ کام کریں گے تو پھر یہ ہوگا، یہ کام کریں گے تو پھر اس کا نتیجہ آپ کو یہ ملے گا، یہ سزا ملے گی، اس جرم کی یہ سزا ہے، اس جرم کی یہ سزا ہے. تو یوں اگر بیان کیا جائے تو کوئی کبھی کسی نے کہا ہے آپ تو ڈراتے ہی رہتے ہیں، ڈرانے کی بات ہی کرتے رہتے ہیں، کوئی اور بات کریں. تو اس طرح کوئی بھی نہیں کہتا، لا رول قانون اصول قاعدہ ضابطہ یہ کریں گے تو یہ ہو جائے گا، یوں کریں گے تو وہ ہو جائے گا. تو اس پر کوئی بندہ یوں نہیں کہتا کراتے رہتے ہیں،
شکریہ ادا کیا جاتا ہے کہ اچھا یار آپ نے مجھے بتا دیا.
ہاں بالکل، کہیں ہوتا ہے بھی یہ کام کریں گے اس طرح. سر ڈاکٹر کے پاس میں ڈاکٹر اگر آپ کو میدے کا اسٹمک کا کوئی پرابلم ہے اور ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ اگر آپ اس کو احتیاط نہیں کریں گے، مرچوں سے اگر آپ اپنے آپ کو نہیں بچائیں گے تو پھر آپ کو یہ میدے کا السر جو ہے یہ آگے کینسر میں بھی چینج ہو سکتا ہے. تو کبھی کسی نے کہا ہے ڈاکٹر صاحب آپ تو ڈراتے ہی رہتے ہیں، کبھی کوئی اور بات بھی کر لیا کریں، کبھی مرچیں کھانے کی بات بھی کر لیں، بھائی جان کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ تو کوئی بھی نہیں کرتا، بلکہ ڈاکٹر کا شکریہ ادا کریں گے، مہربانی آپ ہمیں بتا رہے ہیں کس کس چیز سے پرہیز کرنی ہے، کس سے بچنا ہے، اگر کریں گے تو کیا نقصان اور کیا اس کا ہمیں پرابلم ہو سکتا ہے. تو اسی طرح جو ہمیں جہنم کی عذاب سے ڈرا رہا ہے تو وہ کوئی اپنے اٹکل بچوں سے بنا کر تھوڑی بنا رہا بتا رہا ہے. تو وہ جو اللہ کا خوف دلا رہا ہے یا کوئی اس طرح عذاب کی روایتیں بیان کر رہا ہے یا عذاب کی کیفیت بیان کر رہا ہے تو وہ کوئی اپنے گھر سے بنا کر یا خود اپنے دماغ سے بنا کر تھوڑی بیان کر رہا ہے، وہی بیان کیا جا رہا ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے خود بیان فرمایا. تو اس چیز پر بھی جو ہے وہ خیال کیا جائے. اور اس طرح کی بات نہیں، بعض کا بندہ اپنے کور کے لیے کر رہا ہوتا ہے، اپنا نیکی کی طرف آنا نہیں ہوتا، اب وہ بندہ کسی جیسے آپ کسی مطلب گاؤں دیہات میں کام کر رہے ہیں, اب ایک بندہ ہے وہ سود کے اوپر کھاد لے رہا ہے, اب جو مسجد کے امام صاحب ہیں انہوں نے سود کے اوپر کوئی بیان کر دیا, اب اس پر کیا کریں گے؟ تھی تو مولوی صاحب ڈراندے ہی رہندے ہو, سود مگر ہی پی گئے ہو تھی بھی. اب اللہ کا بندہ اس کا کام یہ ہے کہ وہ نیکی کی دعوت دے گا, جو برائی ہے اس کا نقصان بتائے گا. تو اس طرح کی باتیں کرنا کہ بھی آپ سود پر کھاد دینا چھوڑ دیں,
قرآن و حدیث کی باتیں ہی بتا رہے ہیں نا, وہ اپنی طرف سے کوئی ذاتی کوئی اپنے قصے کہانیاں یا اپنی چیزیں تو بیان نہیں کر رہے ہیں.
ہاں جی ہاں جی, تو یہ اس پر تھوڑا میں چاہوں گا گفتگو فرمائیں کہ اپنا کام جو برا کام کر رہے ہیں وہ چھوڑنا نہیں. اچھا سارے کے سارے کسان سود پر کھاد نہیں لیتے, یہ بھی نہیں ہوتا, ایسا بھی نہیں ہوتا, بلکہ جو لیتے ہیں وہ لیتے بھی ہیں اور پھر آگے ان کے اور جو ان کے نقصان ہوتے ہیں, ظاہر سی بات ہے سود آئے گا تو برکت ختم ہو جائے گی, اللہ سے اعلان جنگ والی بات ہے, اللہ ہمیں بچائے. تو اس پر سرب کی روشنی ڈالے کہ اپنی جو غلطی ہے وہ دور نہیں کرنی. بھئی آگ کو دامن سے ڈھکنا والی بات ہو گئی کہ بھئی جو کام ہے وہ اپنا غلط چھوڑنا نہیں ہے اور اس کو چھپانے کی ناکام کوشش کرتے جانا. کیا فرمائیں گے؟
دیکھیں اس میں یہ ایک بنیادی بات تو یہ ہے کہ علم کی کمی کی وجہ سے یہ ہوتا ہے.
صحیح.
کہ ہم یہ جج نہیں کر سکتے کہ یہ کون ہمارا بھلا سوچ رہا ہے, انہیں بھلی بات کہہ رہا ہے اور کون جو ہے وہ غلط بات کہہ رہا ہوتا ہے, کیونکہ غلط بات کی طرف جو ہے وہ نفس بھی راغب ہوتا ہے. تو یوں ہم جو ہے وہ جلدی جو ہے ہمارا نفس جو ہے وہ بری طرف بری بات کی طرف رغبت کھا جاتا ہے اور ہم دھوکے میں آ جاتے ہیں اور پھر اپنے آپ کو جو ہے وہ جھوٹی تسلی دینے کے لیے جو ہے وہ ایسی بات کر رہے ہوتے ہیں. اور بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ کوئی بات کر رہا ہے نا تو اس کی بات کو کوئی رد کرنے کے لیے کوئی بات تو کرنا ہوگی نا, تو اب وہ صحیح غلط بات کہہ کے جو ہے وہ اپنی جھیب مٹائی جاتی ہے. حالانکہ ایسا نہیں ہے کہ اگر جو ہے وہ ہم تسلیم کریں گے, غلطی کو تسلیم کرنا یہ پہلا قدم ہے.
صحیح.
کہ سب سے پہلے جو ہے وہ ہمیں تسلیم کر لینا چاہیے کہ جی ہاں مجھ سے غلطی ہوئی ہے. اچھا اگر ہم تسلیم کر لیں گے نا تو ہماری عزت میں اضافہ ہی ہوگا.
صحیح.
جب ہم کسی جگہ جاب کر رہے ہیں تو وہاں پر ہمارے باس ہمیں کہیں کہ جناب آپ نے یہ غلطی کی ہے, تو ہم کہیں نہیں جی یہ ہے وہ ہے, اپنی بات کو یوں کرنے کی کوشش کریں گے, لیکن وہ باس ہے, اس کو تو ہم سے زیادہ ہی عرصہ ہوا اس لیے تو وہ باس بن گیا. تو اب جب وہ کہے گا تو ہمیں سب سے پہلے بغیر آئیں بائیں شائیں کرنے کے فوراً غلطی تسلیم کر لیں, وہ بھی خوش ہوگا کہ میرے تنبیہ کرنے پر جو ہے میری بات کرنے پر انہوں نے جو ہے وہ تسلیم کر لیا ہے, اور وہ تھوڑا وہ مہربان بھی ہو جائے گا. اور اگر ہم یوں شروع میں کہیں گے آئیں بائیں شائیں کریں گے, وہ بات تو اپنی اس نے منوانی ہے بات جو ہوا, تو اب اس کے اندر جو نرمی کا پہلو تھا نا وہ ختم ہو جائے گا,
اللہ
تو یوں ہمیں ڈبل نقصان ہو جائے گا. تو یوں نہیں کرنا چاہیے, بلکہ اپنی غلطی کو اپنی جو ہے وہ کمی کو قبول کر لینا چاہیے, انشاءاللہ اس میں زیادہ فائدہ ہے.
واہ کیا پیاری بات کہی ماشاءاللہ. اور اپنی غلطی تسلیم بھی کریں اس کو دور بھی کریں, دونوں کام ہونے چاہیے. راشد بھائی غلطی دور کریں گے تو پھر کام بہتر ہوگا نا, پرفیکشن کی طرف جائیں گے نا. بھائی غلطیاں بھی چلتی رہیں اور جو ہے وہ بھی چلتا رہے تو پھر سفر جو ہے نا ہو تو جائے گا,
موشن نہیں ہوگی, اس سے آپ نیچے کی طرف جائیں گے.
جی
اصل چیز یہ کام کی وجہ سے سلمان بھی
جی
بات یاد ہے, رکنیشور نے بڑی خوبصورت بات کہی کہ آپ جیسے کام کہیں کرتے ہیں
جی
تو اگر آپ کی غلطی ہے اور کوئی آپ کو تنبیہ کی جاتی ہے تو مان لیں غلطی, اگر غلطی ہے تو مان لیں. بڑی خوبصورت بات ہے نگرانی شورا
مان بھی لے اور اس کو دور کرنے کی کوشش بھی
دور کرنے کی کوشش کی جائے.
جی
بڑی خوبصورت بات نگرانی شورا نے فرمائی, فرمایا کہ اگر کوئی ترقی کرنا چاہتا ہے نا تو پیشن اور پروفیشن ایک اگر اس کا ہوگا نا وہ جلدی ترقی کرے گا.
صحیح.
آپ کا شوق, اگر شوق آپ کا جذبہ جو آپ کام کر رہے ہیں اس میں شامل ہو جائے اس پیشے میں تو پھر آپ بہت جلدی ترقی کرتے ہیں. تو آپ اور اسی کے ساتھ ایڈ کروں گا مفتی قاسم صاحب کی بڑی خوبصورت بات, فرمایا جو تم کام کر رہے ہو یا تو اپنے کام کو اپنی پسند بنا لو, جو کام کر رہے ہو اپنی پسند بنا لو یا اپنی پسند والا کام کرنا شروع کر دو, اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ آپ ایمانداری سے کام کریں گے اور آپ کی ترقی زیادہ ہونا شروع ہو جائے گی. شوق محبت آپ جب کام میں کرتے ہیں نا تو پھر آپ کو اگر کوئی غلطی بتاتا ہے تو آپ اس کی خوش ہوتے ہیں اس پر کہ یار اچھا وہ آپ نے میری غلطی بتا دی مجھے آگے بڑھنا ہے. اور اگر آپ سامنے والے سے تکرار کرنا شروع کرتے ہیں تو اس کا نقصان سب سے زیادہ آپ کی ذات کو ہوتا ہے کہ آپ کا امیج ایک تو وہ خراب دوسرے نمبر پر آپ ترقی نہیں کر پاتے، تیسرے نمبر پر آپ پر آپ کا جو نگران ہے یا آپ کا بوس ہے وہ آپ پر کبھی بھی اعتماد نہیں کرے گا، وہ آپ کو کبھی بھی اوپر لے کر نہیں جائے گا، اسے پتا ہے کہ اس کے اندر اطاعت فرما برداری والی چیز
نہیں ہے، ہونی چاہیے، اللہ نصیب فرمائے، اور اللہ تعالیٰ تو خالق مالک ہے، اس کی اطاعت و فرما برداری ضروری ہے. ایک مدنی گلدستہ آپ کو خوف کے حوالے سے ویڈیو کلپ ایک دکھاتے ہیں اور پھر انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں.
ہماری عادت ہے کیا ہے، ہم سگنل پر کھڑے ہیں، آ رہے ہیں، سگنل ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا، چلے گئے، اور کوئی دیکھ رہا ہے تو رک گئے، یہاں تک کہ بندہ نہیں کیمرہ دیکھ رہا ہے تو رک گئے. کیوں؟ سزا ملے گی. کیمرہ دیکھ رہا ہے، کیمرہ کسی کو دکھائے گا، وہ دیکھ کر آپ کو چارج شیٹ لگائے گا. ایک کیمرے کا اتنا خوف ہے، خدا کا خوف نہیں کہ خدا دیکھ رہا ہے، فرشتے لکھ رہے ہیں، زمین گواہ بن رہی ہے،
کمرے کے اندر پردہ ڈال کر تو کوئی بھی نہیں دیکھ رہا نا، اللہ کے یہ جو مقدس فرشتے میرے ساتھ ہیں، کرامن کاتبین، جو میرے اعمال کو، میرے اعمال کو لکھ رہے ہیں، میں جو کر رہا ہوں لکھ رہے ہیں، میں جو بول رہا ہوں لکھ رہے ہیں، میں جو لکھ رہا ہوں وہ لکھ رہے ہیں، میں اچھا کر رہا ہوں، برا کر رہا ہوں، لکھا جا رہا ہے، اور یہ لکھا ہوا رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے گا. اس وقت میرے جرموں کی اتنی بڑی فہرست جب رب کی بارگاہ میں پیش کی جائے گی، اس وقت میرے بارے میں کیا چارج شیٹ نافذ ہوتی ہے، کیا جرم پر کیا سزا دی جاتی ہے، اس کا خوف نہیں ہے. ملک کی قانون کا خوف ہے کہ یہاں سے یہ کیمرہ لے کر یا کوئی افسر دیکھ کر آگے میری کمپلین کرے گا، وہاں سے میرے بارے میں جو جرم کی سزا آئے گی اسے کیسے بھگتوں گا، اس کا خوف کھایا جا رہا ہے. نہیں کھاتا تو رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جو سزا آنی ہے اس کا خوف ہمیں.
اللہ اکبر. اللہ ہمارے حال پر رحمت فرمائے، اور اللہ تعالی ہمیں اپنے عذابوں سے اور اپنی نافرمانی سے محفوظ فرمائے. اللہ تعالی کا خوف حاصل کرنے کے لیے، پانے کے لیے، اپنے دل میں لانے کے لیے خائفین کی صحبت اختیار کی جائے، امیر السنت کے ملفوظات سننے جائیں، اس پر کچھ روشنی ڈالیں.
دیکھیں، اس میں جو ہے دو تین چیزیں ہم اختیار کر سکتے ہیں خوف خدا پیدا کرنے کے لیے.
جی،
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ خوف خدا کے جو فضائل ہیں اس کو پیش نظر رکھیں. ماشاءاللہ مبلغ دعوت اسلامی نے قرآن مجید کی کئی آیات جو ہیں وہ بیان کی ہیں جس میں خوف خدا کا ذکر ہے، اور خوف خدا اپنے دل میں پیدا کرنے کا حکم بھی ہے، اور ایمان والوں کی یہ نشانی بتائی گئی ہے کہ ایمان والے جو ہیں وہ خوف خدا رکھتے ہیں. تو اور مزید جو ہے وہ خوف خدا کے فضائل جو ہے وہ جانے جائیں کہ اس کا کیا کیا فائدہ دنیا کے اندر بھی ہوگا اور آخرت میں بھی ہوگا. اور پھر جو ہے وہ جو خوف خدا رکھنے والے لوگ ہیں ان کی صحبت اختیار کی جائے، کہ صحبت کا بہت بڑا اثر ہوتا ہے. دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں یہ دونوں چیزیں جو ہیں وہ بتائی جاتی ہیں، سکھلائی جاتی ہیں، اور اس کی رغبت دلائی جاتی ہے امیر اہل سنت. کیونکہ اگر ہم معاشرے کا جائزہ لیں نا، تو طغیانی اور نافرمانی اور رب تعالیٰ کی جو ہے وہ راہ سے دوری، یہ اس کی کثرت ہے. تو جب امیر اہل سنت نے جو ہے دعوت اسلامی کا آغاز کیا تو وہ کون سے بیانات جو ہے وہ آپ کیا کرتے تھے زیادہ؟ قبر کے عذابات کے بارے میں، جہنم کی تذکرہ، خوف خدا. تو یہ بیانات ایسے ہیں کہ جس سے آدمی کے اندر خوف خدا پیدا ہوتا ہے، رغبت ہوتی ہے کہ میرے دل کے اندر خوف ہونا چاہیے. مدنی چینل پر بھی الحمدللہ عزوجل جو ہے اس قسم کی گفتگو کی جاتی ہے، مدنی چینل کو دیکھا جائے، اور دعوت اسلامی کے ہفتہ وار اجتماع میں شرکت جو ہے اس میں بھی کرنا بہت فائدہ ہوتا ہے کہ وہاں پر مختلف اس قسم کے بیانات ہوتے رہتے ہیں. تو رب کی رحمت سے جب ہم دعوت اسلامی کے مدنی مور سے وابستہ ہو جائیں گے، امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی کے کتب کا مطالعہ، اگر آپ کی کتب کا مطالعہ کر لیا جائے تو اس میں بھی بہت ساری ایسی چیزیں آپ کو نصیب ہوں گی کہ جس سے خوف خدا آپ کے اندر آئے گا. اولیاء اکرام کے واقعات، جب ہم اولیاء اکرام کے واقعات کا مطالعہ کرتے ہیں اور تو بہت سارے ایسے واقعات نظر آتے ہیں، خوف خدا ایسے کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا اولیاء اکرام کے اندر، اسی لیے تو وہ ولی ہوئے نا کہ ان کے اندر جو ہے وہ خوف تھا. اور جب ان کا نام آتا ہے عقیدت سے ہماری نگاہیں جھک جاتی ہیں. بلکہ میں نے دیکھا کہ جب ہم داتا گنج بخش رحمۃ اللہ تعالیٰ، داتا علی جویری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے مزار پور انوار ہے، تو آپ کے مزار کے کچھ فاصلے پر ہی جو ہے وہ مین سڑک ہے. تو اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ جب وہاں سے لوگ گزرتے ہیں تو وہ دعا کر رہے ہوتے ہیں، کوئی جو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے جو سلام عرض کر رہا ہوتا ہے، ایسی محبت ہے لوگوں کے دل میں اولیاء اکرام کی. تو یہ کیسے ہوئی کہ یہ خوف خدا رکھنے والے تھے، رب سے ڈرنے والے تھے، رب کو محبوب بنانے والے تھے، آج جو ہے وہ ان لوگوں کی محبت، ان شخصیات کی محبت ہمارے دلوں کے اندر ہے. تو ان کا ذکر خیر کرنے سے بھی جو ہے وہ دل کے اندر جو ہے وہ خوف خدا پیدا ہوگا. تو اس طرح جو ہے وہ ہم اپنے خوف خدا کے اندر اضافہ کر سکتے ہیں.
سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو نصیب فرمائے. جی امیر سنت کا ایک بیان ہے قبر کی پہلی رات,
سبحان اللہ,
اور سننے سے تعلق رکھتا ہے اور اس کو سنا جائے تو اس سے بھی دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے. اللہ کی خوف کی بات جب بندہ سنتا ہے تو پھر دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے راشد بھائی, اور آنکھوں سے آنسو جو ہے وہ بہ نکلتے ہیں, اور پھر جب دل نرم ہوتا ہے تو پھر وہ نیکی کی طرف مائل ہوتا ہے. یہ دو چیزیں مشاہدہ آپ نے بھی کی ہوں گی شاید, اور اس کو اس پر غور بھی اگر آپ کریں گے تو نتیجہ سامنے آ جائے گا کہ جب راشد بھائی دل نرم ہوتا ہے نا خالد بھائی, تو پھر بندے کا جی چاہتا ہے کہ میں اچھے کام کر جاؤں, اور ڈاؤن ٹو ارتھ بھی ہو جاتا ہے جب دل میں نرمی آتی ہے. تو پھر یعنی جب دل میں نرمی آتی ہے تو یوں سمجھیں کہ بندے کا اچھائی کی طرف جو فلو ہے نا یہ بہت بڑھ جاتا ہے. وہ معافی بھی مانگ لے گا, اچھا قصور نہیں ہے پھر بھی معافی مانگ لے گا, اور توبہ و استغفار کی طرف بھی آ جائے گا, اور اس طرح کے جو کام ہے اگر کسی کا کوئی حق مارا ہوا ہے وہ مطلب واپس بھی کر دے گا. تو یہ اس وقت ہو رہا ہے جب دل میں کیا ہے
نرمی
آ رہی ہے, رکت قلبی جب آ رہی ہے. جب دل میں سختی آ رہی ہے تو قصور ہونے کے باوجود یہ اٹ جائے گا, ڈٹ جائے گا,
ہٹ درمی پہ
ہٹ درمی کے اوپر آ جائے گا. تو کیا فرماتے ہیں اس پر؟
جب دل نرم ہوتا ہے تو اس وقت بندے کو خوف خدا میں رونا بھی آتا ہے, اپنی غلطیاں بھی یاد آتی ہیں, انسان کو تھوڑا سا ماضی میں جھانکنا پڑتا ہے. ویسے تو وہ کہتے ہیں نا یاد ماضی عذاب ہے, یارب آپ اپنی غلطیوں کو تاہیوں کو یاد کرتے ہیں, یہ عذاب ان کے لیے ہے کہ جو آپ اپنی دنیاوی طور پر چیزیں یاد کرتے رہتے ہیں اور آپ اپنی زندگی کو مشکل بناتے رہتے ہیں. لیکن اگر آپ اپنے گناہوں کو یاد کرتے رہتے ہیں تو یہ تو ثواب ہے, یہ تو آپ کو آگے بڑھنے کا ذریعہ ہے. آپ اپنے گناہوں کو یاد رکھتے ہیں, مجھ سے غلطی ہو گئی تھی یا اللہ معاف کر دینا, کہیں میری اس غلطی کی وجہ سے میری پکڑ نہ ہو جائے. حضرت عتبۃ الغلام رحمت اللہ علیہ ان کے بارے میں آتا ہے کہ جب کسی ایک جگہ سے گزرے تو گزر وہاں پر بے ہوش ہو گئے, کہا حضرت کیا معاملہ ہے؟ کہا بچپن میں ایک مرتبہ اس طرح مجھ سے خطا ہو گئی تھی. امام حسن بصری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھا ہے کتابوں کے اندر کہ جب بھی یہ کوئی نیا سور سلواتے تو اپنے گریبان میں اس کو ایک جو خطا آپ سے ہوگی تو اس کو لکھ لیتے اور اس کو دیکھتے رہتے تاکہ یاد رہے. اس طرح اور بزرگان دین کے ایسے کثیر واقعات ہیں جو خوف خدا میں رویا کرتے تھے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں لکھا کہ ایک مرتبہ یہ راتوں کو آپ کی عادت تھی کہ گشت کیا کرتے, دیکھا کرتے کہ رعایا کو کوئی تکلیف تو نہیں. ایک مرتبہ کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو آپ نے دیکھا کہ کوئی شخص اپنے گھر میں رو رہا ہے, رو رہا ہے. آپ سنتے جب قریب ہوئے تو وہ شخص سورہ تور کی آیات تلاوت کر رہا تھا, سورہ تور پڑھ رہا تھا, اس میں خوف خدا کا بیان تھا اور وہ رو رہا تھا. تو جب آپ گھر میں آئے تو کتابوں میں لکھا ہے کہ ایک مہینہ تک آپ کی طبیعت خراب رہی, آپ بیمار رہے اور لوگ آپ کی عیادت کرنے کے لیے آتے رہے. یہ اللہ والوں کے خوف کا عالم ہوا کرتا تھا. جب آپ کا دل نرم ہو جاتا ہے تو آپ یوں سمجھیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے اور قریب ہو جاتے ہیں. اللہ تو بندے کے قریب ہی ہے, آپ اللہ کے اور قریب ہو کر اللہ کی بارگاہ میں گویا کہ وہ مناجات کرنے لگتے ہیں, دعائیں کرنے لگتے ہیں, گڑ گڑانے لگتے ہیں, اپنے گناہ یاد کرنے لگتے ہیں, اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ کے دل کی کیفیت جب بدلتی ہے تو یہ وہ رستہ ہوتا ہے, بڑا کلوز اور یوں سمجھے شارٹ کٹ رستہ ہوتا ہے جو آپ کو بڑی بلندیوں تک لے کر چلا جاتا ہے.
خوف کے بیان سے بھی دل جو ہے وہ نرم ہوتا ہے خالد بھائی, اور عبادت میں لذت بھی ملتی ہے. جب دل نرم ہو گیا ہے تو اب تو پھر یوں سمجھے کہ ایک پہاڑ ہے سخت ہے, چٹکل پہاڑ ہے, اس پر کیا مطلب سبزہ ہو گیا.
سلمان بھائی بارش برستی ہے نا تو آپ دیکھتے ہیں پہاڑوں پہ سبزہ اگاتا ہے. دل بھی اس طرح ایک میدان کی مانند, ایک زمین کی مانند ہوتے ہیں. جب بندہ اپنی آنکھوں سے اس پانی بہاتا ہے, اگرچہ وہ آنکھوں سے پانی گرتا تو باہر ہے لیکن یہ دل کی زمین کو زرخیز کر رہا ہوتا ہے, پھر یہاں تقوی کے بیج آسانی سے اگ آتے ہیں, پھر یہاں خیر خواہی کے, حسن اخلاق کے, اللہ تبارک و تعالی کے لیے جھکنے کے یہ بیج جو ہیں, پھر یہ اچھی طرح سے اپنی فصل دیتے ہیں اور پھر بندہ اس فصل کو کاٹ بھی پاتا ہے. بات یہی ہے کہ زمین کو نرم کرنے کے لیے پانی تو ڈالنا پڑتا ہے, جب تک پانی نہیں بہائیں گے
ہل بھی جلانا پڑتا ہے خالد بھائی,
ہل بھی چلانا پڑتا ہے,
ہل بھی جلانا پڑتا ہے. یہ ہل چلے گا تو پھر زمین نرم ہوگی نا.
امام غزالی رحمتہ اللہ,
اور بلکہ ہل کی بھی بڑی قسمیں ہیں. ہل بھی ایک عام ہل ہے جو چلتا ہے, ایک ڈسک ہل ہوتا ہے, وہ جو مطلب جیسے گندم کاشت کرتے ہیں نا, تو وہ زمین مطلب بڑی سخت ہوتی ہے وہ اس میں, کیونکہ گندم جب پک جاتی ہے پھر اس کو پانی وغیرہ نہیں لگایا جاتا اور زمین بڑی سخت ہو جاتی ہے. اب وہ گندم کی کٹائی ہو جاتی ہے تو نیچے اس کے ڈنڈل وغیرہ جو ہے وہ بچ جاتے ہیں, تو پھر کیا چلتا ہے, پھر وہ ڈسک حل چلاتے ہیں. اچھا, بعض اوقات ڈسک حل سے بھی ایک درجے اوپر کا کام کرنا پڑتا ہے. ایک روٹا ویٹر ہوتا ہے وہ بھی کھیتوں میں جو ہے وہ چلاتے ہیں کہ جو اس کو زمین کو بالکل جو ہے وہ کیا کر دیتا ہے, سیٹ کر دیتا ہے. تو یہ چیزیں کرنی پڑتی ہیں.
آپ کہنے آپ یہ کہہ رہے ہیں, گویا کہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اگر دل اتنا سخت ہو چکا تو پھر درجے بڑھاتے رہیں,
اللہ
اس کو نرم کرنے کے درجے تھوڑے بڑھاتے رہیں.
جی
ڈسک حل میں پہلی بار سن رہا ہوں آپ سے, یہ چیز ہے اور اس سے اوپر بھی ہے. تو آپ یعنی کہ پہلے آپ مثال طور پر کسی امام صاحب کی اقتدا میں نمازیں پڑھتے ہیں, آپ اجتماع میں اگر نہیں جاتے اجتماع میں جائیں, اجتماع میں بھی اگر آپ کو لگتا ہے یار تھوڑی اور حاجت ہے تو ٹھیک ہے پھر اس سے تھوڑا اور درجہ آگے چلے جائیں, مدنی قافلوں میں گھر سے باہر چلے جائیں, وہاں تنہائی آپ کو تھوڑی سی میسر ہوگی, خوف خدا میں رونا آپ کو نصیب ہوگا, اور اس طرح پھر آپ جب تھوڑا بڑھاتے رہیں گے تو انشاءاللہ اس سے دل آپ کا پھر نرم ہو جائے گا.
مقبل نینا کی کتاب ہے خوف خدا,
سبحان اللہ,
اس کا مطالعہ بھی کریں, اس کو پڑھیں, بہت انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو دل کی زمین نرم ہوگی. اللہ ہمیں کٹے قلبی نصیب فرمائے.
امام غزالی رحمتہ اللہ تعالی نے چار باتیں ذکر کی ہیں خوف خدا پیدا کرنے کے تعلق سے.
جی,
پہلی بات فرماتے ہیں کہ اپنے گزشتہ گناہوں کو یاد کرے.
جی,
اور جب اپنے گناہوں کو یاد کرے گا تو خوف خدا پیدا ہوگا. دوسری بات فرماتے ہیں کہ اللہ پاک کی طاقت پر غور کرے اور اپنے آپ کو ڈرائے کہ کہیں مجھے گناہوں پر سزا نہ ملے.
اللہ,
تیسری بات یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اپنی ناتوانی اور کمزوری کو دیکھے کہ میں کمزور ہوں, ناتواؤں میں اللہ پاک کا عذاب کیسے برداشت کر سکوں گا. اور چوتھی بات ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ دیکھے کہ اللہ پاک نے اگر میرا مواخذہ کیا, پوچھ گچھ کی, تو پھر میرا کیا بنے گا. یہ چار باتیں ہیں, اگر یہ پیدا کرے گا اپنے دل کے اندر تو خوف خدا میں اضافہ ہوتا چلا.
واہ جی واہ, سبحان اللہ سبحان اللہ. آپ نے یہ روٹا بیٹر جس کا حل یہ پہلی دفعہ سنا ہے آپ؟
میں نے فرسٹ ٹائم سنا ہے.
آپ نے لگتا ہے زراعت نہیں پڑھی آپ نے؟
نہ پڑھی ہے نہ کوئی
نہ کی ہے
نہ کی
ہے. نہیں میں نے پڑھی ہے الحمد للہ, زراعت بھی پڑھی ہے اور سائنس بھی پڑھی ہے اللہ کے فضل
الحمدللہ.
چلیں باہر لیے تو ایک وہ ہے
نہیں. اچھا ویسے اس سے فائدہ ہی ہوتا کہ جیسے یہ برادری ہماری جیسے ہے نا, کسان بھائی جو ہمارے ہیں گاؤں دیہات میں رہنے والے, ایک مجھے حسن ظن کہ آپ ان کی دلجوئی بھی آپ کی نیت ہوتی ہوگی, ان کی بھی دلجوئی ہو جاتی کہ ایسی جگہوں پر جب مدنی چینل دیکھتے ہیں, کیونکہ فطری بات ہے سلمان بھائی, جب وہ اپنی باتیں بندہ سنتا ہے نا کہ یار یہ ہماری باتیں ہیں, تو وہ جلدی سمجھ میں آتی ہیں. وہ کہا کلب الناس علی قدر عقولہم, لوگوں سے ان کی عقلوں کے مطابق بات کرو. تو جب کسان کو آپ مثالیں دیں گے نا سائنس کی, وہ کہے گا بات کیا ہو رہی ہے بھائی. آپ اس کسان کو مثال دیں گے اس کی کیٹیگری کی, کھیت کی, آپ بارش کی, آپ اس کو جانوروں کی مثالیں دیں گے, بڑی جلدی باتیں سمجھ میں آئیں گی. قرآن پاک سلمان بھی ہم پڑھتے ہیں نا, تو قرآن پاک میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل عرب جن کے جو مکہ مدینے میں جو قرآن کی آیتیں نازل ہوئی ہیں مدینہ میں, تو وہاں پر کس طرح کی مثالیں ہیں قرآن پاک میں, کس طرح کی چیزوں پر غور کرنے کا حکم دیا گیا. فرمایا افلا ینظرون الی الابل کیف خلقت, کیا تم اونٹوں کو نہیں دیکھتے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں کیسے پیدا کیا. اور پھر کہیں مثالیں دی گئی زمین کی, کہیں پہاڑوں کی مثالیں دی گئیں. وجہ کیا تھا؟ وجہ علماء نے بیان فرمائی, اس کی وجہ یہ تھی کہ ان لوگوں نے دیکھی یہی چیزیں تھیں, ان کے ارد گرد اونٹ جانور بیل وغیرہ, زمین پہاڑ, یہ چیزیں تھیں. تو ان کو دعوت دی گئی کہ اس میں غور و فکر کرو,
صحیح.
اور یہ باتیں جلدی ان کی سمجھ میں آنے لگی.
جی,
تو اس طرح اگر ماشاء اللہ یہ اچھی بات کی اچھی لگتی ہے کہ ظاہری بات ہے کہ گاؤں دیہات میں رہنے والا جب اس طرح کی چھوٹی سی چیز سنے گا تو مزہ آئے گا.
سب کے ذوق دبا کے لیے بات ہونی چاہیے.
جی جی بالکل,
اہل علم والوں کے لیے بھی ہونی چاہیے, جن کے پاس اہل علم بالخصوص نالج ہے, دین کا نالج ہے, ان کے لیے بھی بات ہونی چاہیے. اور کچھ ہلکا پھلکا سا اس طرح مطلب ہوتا رہنا چاہیے.
سب ہی دیکھتے ہیں نا, سب طرح کے لوگ دیکھتے ہیں, بچے بھی دیکھتے ہیں, بڑے بھی, ماشاء اللہ علماء بھی ہوتے ہیں اور بھی مختلف لوگ, سبھی کو تھوڑی تھوڑی چیز اگر ہو جائے گی تو سبھی کو اگر ہماری باتیں ہو رہی ہیں.
چلے جی ماشاء اللہ, یہ بھی ایک اچھی بات ہے جی. کال شامل کرتے ہیں آپ کی, پھر آگے بڑھتے ہیں اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تبارک وتعالیٰ ہم سب کو اپنا خوف نصیب فرمائے, اور بے خوف اور شترے بے مہار ہونے سے اللہ ہمیں محفوظ فرمائے, بے باکی سے اللہ تعالی ہمیں بچائے اور دل کی نرمی بھی عطا فرمائے.
ماشاءاللہ سلمان بھائی آج کا جو موضوع ہے خوف شوق کے حوالے سے, تو خوف خدا کی جو دولت ہے انسان کے اندر یہ بہت بڑی نعمت ہے, اور خوف خدا کے حوالے سے بھی انسان بے شمار برے کاموں سے بھی بچ جاتا ہے. لیکن کسی کے اندر خوف خدا نہیں ہے تو یہ بھی ایک خوف کی بات ہے کہ جس رب عزوجل کے ہم بنتے ہیں اس کا ہمارے اندر ایک خوف نہ ہونا یعنی جہنم کے عذابات کے حوالے سے یہ بھی خوف کی علامت ہے کہ مسلمان ہونے کے باوجود اللہ کا خوف دل میں نہ ہونا. تو یہ بھی ایک بندے کو دعا مانگنی چاہیے کہ یا اللہ مجھے اپنے خوف کی دولت عطا فرما کہ میں تیری نافرمانی والے کاموں سے بچتا رہوں اور تیری فرمانبرداری والے کاموں میں تیری رحمت کے ساتھ لگا رہوں. اللہ تعالیٰ عزوجل ہمیں خوف خدا اور عشق رسول کی دولت نصیب فرمائے. جزاک اللہ خیر.
آمین آمین آمین. یہاں میں ایک جملہ کوٹ کرنا چاہوں گا رکن شورا قبلہ حضرت مولانا حاجی محمد اثر اتاری مدنی دعوت قادم القدسیہ کا, کیا ہی زبردست گفتگو فرماتے ہیں, کلام بھی فرماتے ہیں اور کیا ہی پیارا سلسلہ ہے ان کا. مشکل راہوں کے مسافر غالباً نام ہے اس کا. تو اس میں انہوں نے ایک بات کہی, آپ نے ارشاد فرمایا قبلہ رکن شورا نے کہ خوف بھی بندہ اللہ تبارک تعالیٰ کے خوف کی بات بھی کر رہا ہو اور اس کے ساتھ ساتھ گناہ یعنی اللہ کی نافرمانی بھی کر رہا ہو اور خوف بھی ہو خدا کا اور گناہ بھی ہو تو یہ ساتھ ساتھ نہیں چل سکتا. تو اللہ کا خوف اس بات کا متقاضی ہے, اس بات کا تقاضا کرتا ہے, اس چیز کی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کو چھوڑیں. اللہ نصیب فرمائے. جی
میں یہ بات عرض کروں گا
جی جی
کہ بعض اوقات آنسو آ جائیں تو آدمی اسی پہ خوش ہو جاتا ہے کہ جناب مجھے تو بہت خوف خدا ہے میرے آنسو بہ رہے ہیں. لیکن آنسو تو کسی وجہ سے ہی بہ سکتے ہیں, ٹھنڈی ہوا پڑے تب بھی آنکھوں سے جو ہے وہ پانی نکل آئے گا, اور جب کوئی جو ہے وہ ویسی کوئی ہماری محبت والی چیز جسے ہم محبت کرتے ہیں وہ دور ہو جائے گی تو ہماری آنکھوں سے آنسو بہ جائیں گے, یا پھر جو ہے کوئی دکھ پہنچے گا تو آنسو بہ جائیں گے. جو ہمارے آنسو بہ جائیں گے یہ اچھی بات ہے, بہ رہے ہیں, اس پر جو ہے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے, اور ساتھ ہی ساتھ جو خوف خدا کا تقاضا ہے وہ بھی پورا کرنا چاہیے. ورنہ ایسا نہ ہو کہ یہ ہمارا آنسو بہانا جو ہے وہ ہمیں جو ہے وہ ویسے ہی جو ہے دھوکے میں مبتلا کر دے. تو لہٰذا جو ہے وہ خوف خدا کا جو تقاضا ہے وہ بھی پورا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
واہ 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 کیا خوبصورت بات تھی. آنسو یہ دو فارسی کے اعتبار سے دیکھا جائے تو آ لفظ جو ہے نا آ یہ الگ ہے اور سو یہ الگ ہے, اس پر کبھی بات کریں گے انشاءاللہ پھر کبھی. آگے جی
میں نے آپ سے یہ پوچھنا تھا کہ ہم دینی تعلیم مطلب کہ اس کے جو کتابیں ہوتی ہیں اس کو پڑھنے کا شوق کس طرح پیدا کر سکتے ہیں اپنے دل میں.
جی استاد صاحب
یہ بھی ایک شوق ہے اور یہ ہونا چاہیے, اور یہ ایک تو یہ ہے کہ پیدا کیا جائے, بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کرنی چاہیے.
ٹھیک
ایک تو ہے کہ فطری طور پر ہی جو ہے وہ آدمی کے اندر یہ شوق ہو جائے, یہ چیز پیدا ہو جائے کہ مجھے کتابوں کا مطالعہ کرنا ہے, اور کئی لوگ چاہتے ہیں کہ میں کتابوں کا مطالعہ کروں, اس کی اہمیت ان کے سامنے ہوتی ہے, کتابوں کا مطالعہ کریں گے علم میں اضافہ ہوگا, علم میں اضافہ ہوگا تو عمل میں بھی اضافہ ہوگا. تو ایسی چیزیں جو ہیں وہ سن کر جو ہے دل چاہتا ہے کہ میں کتاب پڑھوں, لیکن جب کتاب کھولتے ہیں تو پھر نیند آنا شروع ہو جاتی ہے, یا پھر جو ہے اس طرح کی جو ہے وہ عوارض لائق ہوتے ہیں. تو سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی اہمیت کو اجاگر ہونی چاہیے, اور پھر جو ہے وہ پڑھنے کی کوشش کرنی چاہیے, اور پھر اس کے مثال کے طور پر جو چیزیں حائل ہو جاتی ہیں اس کا علاج بھی کرنا چاہیے. مثال کے طور پر اگر آپ تنہائی میں بیٹھ کر مطالعہ کرتے ہیں اور آپ کو نیند آ جاتی ہے تو آپ ایسی جگہ مطالعہ کریں کہ جہاں پر کچھ نہ جو ہے وہ ٹھک ٹھک جو ہے وہ
ہو کوئی
جی جی تو اس کا بھی فائدہ یہ ہوگا کہ پھر آپ کو نیند نہیں آئے گی, نیند آئے گی تو وہ اڑ جائے گی. تو مجھے اس کا جو ہے وہ یوں مشاہدہ ہوتا ہے, کیونکہ مطالعہ تو یہ ضروری ہے ویسے میرے لیے, تو میں اپنے لیے ضروری سمجھتا ہوں. تو اگر میں اپنے کمرے میں چلا جاؤں اور مطالعہ کروں پھر مجھے جلدی نیند آ جاتی ہے. آج کل ویسے بھی جو ہے وہ راتیں لمبی ہیں
اور سردی میں ٹھنڈ میں ویسے نیند بڑی زبردست آتی ہے جی,
اور جی چاہتا ہے کہ بستر کے اندر ہی آدمی گھس جائے.
ہاں جی ہاں جی.
اور جب گھسے گا تو نیند تو آئے گی, مطالعہ کیسے ہوگا, بستر کے اندر گھس کر مطالعہ تو نہ ہو سکتا. تو اس لیے جو ہے وہ ایسے جگہ میں بیٹھتا ہوں, پھر اس کمرے میں بیٹھتا ہوں, یہاں بچے بھی ہوتے ہیں تو وہ اپنا کھیل رہے ہوتے ہیں, باتیں کر رہے ہوتے ہیں, تو یوں اپنا مطالعہ جاری رہتا ہے. تو یوں کوئی ایسے کریں گے تو پھر انشاءاللہ کوئی نہ کوئی جو ہے اس کا حل نکالیں گے تو پھر مطالعہ ہو ہی جائے گا. تو اپنے اندر شوق پیدا کریں گے تو شوق بڑھے گا انشاءاللہ.
سبحان اللہ. اور تھوڑا اپنے آپ کو تھوڑا رف اینڈ ٹف بھی بنائیں. یہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ بندے کی کانسنٹریشن ایسی ہوتی ہے کہ کسی نے بات کی اور کانسنٹریشن ختم, تو یہ بھی ایک قابل غور بات ہے. تو تھوڑا سا بندے کو یہ بھی ہونا چاہیے کہ اگر کوئی بات کر رہا ہے, کوئی مطلب اپنا کام کر بھی رہا ہے, تو اپنے کام پر توجہ بھارا رہنی چاہیے. یہ ایک فن ہے اور جسے اللہ یہ عطا فرمائے اسی کو ملتا ہے, اور اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. بہرحال جان بوجھ کے کسی کو ڈسٹرب کرنا بھی نہیں چاہیے, اور کچھ ایسے کام اگر ہو بھی رہے ہیں کہ جو ڈسٹربنگ ہیں تو ان میں ڈسٹرب ہو کر بس اپنے منہ بناتے رہنا یا ایکسپریشنز دیتے رہنا یا باتیں کرتے رہنا, تو اس کی بجائے بندہ اپنے کام پر اگر تھوڑی توجہ کانسنٹریٹ کر لے اپنے آپ کو تو بہت سارا فائدہ ہو سکتا ہے. اور یہ سب میں نے دیکھا ہے کہ مشاہدہ ہے کہ یہ آپ کے اوپر ہے, آپ اس کو کیسے لیں.
صحیح.
آپ بھلے مطلب ڈی ٹریک ہو جائیں آپ, یعنی ابھی جیسے باہر کوئی ہتھوڑی کیل سے ٹھوک رہا ہے, تھوڑی سی کیل ٹھوک رہا ہے, میں یہ کیا یار کیا کر رہے ہیں, کیل ٹھوک رہے ہیں, یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے, یہ بندہ کرتا رہے تو جو آگے کرنا ہے جو ہونا ہے وہ سارا مطلب وہ ہو جائے گا. تو وہ جو ہو رہا ہے وہ تو ہو ہی رہا ہے, تو آپ بھی کوشش کریں کہ تھوڑا سا اپنا کام مطلب کر ہی لیں. تھوڑی سی طبیعت کے اندر یہ ہونی, جتنی اتنا نازک مزاج نہیں ہونا چاہیے,
جتنی ٹینشن لینی چاہیے اتنی لینی چاہیے نا.
ہاں جی.
اب اس سے زیادہ ٹینشن لے لیں گے تو پھر وہ آپ کے لیے جو ہے وہ
پریشان کر دیں گے. ٹھیک ہے جی, آگے بڑھتے ہیں.
میرا نام مزمل عباس ستاری ہے, میں جنگ پنجاب سے عرض کر رہا ہوں, اور نعت خوان اسلامی بھائی سے گزارش ہے کہ مجھے یہ کلام سنا دے. اب
بڑی مہربانی جی, بہت شکریہ. تو آپ نے سنا دیا کلام, ماشاءاللہ اللہ آپ کو برکت جو ہے وہ عطا فرمائے. مزید آگے بڑھتے ہیں. مطالعے کے حوالے سے مجھے نگران شرا کی ایک بات یاد آ گئی. سر آپ فرماتے ہیں کہ جب سٹڈی کریں مطالعہ کریں تو موبائل اپنا سائلنٹ کر لیں, اس کی وائبریشن بھی بند کر لیں.
موبائل کے ہوتے ہوئے تو مطالعہ نہیں ہو سکتا, یہ تو ہے شوق. اب تو بہت ساری چیزیں موبائل میں آ گئی نا, تو کبھی واٹس ایپ آ رہا ہے, تو کبھی میسج آ رہا ہے, کبھی کال آ رہی ہے, تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کہیں رکھنی پڑیں گی. اور اگر دیکھیں دن بھر میں نے موبائل استعمال کیا
جی,
اب کچھ گھڑیاں ایسی بھی تو ہونی چاہیے نا کہ جو موبائل کے بغیر گزاروں. اچھا گھر بھی جو لے کر موبائل گھر لے جائیں گے تو پھر جو ہے وہ دل کے اندر گدگدی ہوتی ہی رہتی ہے, دیکھو تو صحیح کیا کوئی اہم میسج آ گیا ہوگا اہم, اس کو ذرا جو ہے وہ ایسی جگہ رکھ دیں جہاں آپ کی جو ہے فوراً دسترس نہ ہو. تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو بہت فائدہ ہوگا, مطالعہ بھی ہو جائے گا, گھر والوں کے کچھ حقوق بھی ادا ہو جائیں گے, بچوں کی بات بھی سن لیں گے, اور
گھر والوں سے بھی کوئی بات کر,
جو اہلیہ ہے آپ کی گھر والی ہے وہ بھی کوئی آپ سے بات کر سکے گی. ورنہ یہ موبائل نے جو ہے وہ یہ تو سوکن کی طرح ہو جائے گا, پھر وہ کہیں گے تو سوکن آ گئی ہے, یہ ہر وقت دیکھیں اسی کے ساتھ آپ مصروف ہیں, کوئی میرا بھی تو حق ہے نا, کوئی مجھے بھی تو دیں حق.
ٹھیک ہے, بچیں اس وقت سے, میں صحیح کہہ رہا ہوں اسلامی بھائی, بچیں اس وقت سے جب آپ کے گھر والے اس موبائل پر آپ سے احتجاج کریں, اس کا کچھ کریں, تو مہربانی کر کے پہلے ہی جو ہے نا وہ کوئی سمجھداری والا کام جو ہے وہ کرنا چاہیے. جی مزید آگے بڑھتے ہیں.
ذاکر حسین, ماشاء اللہ کیا خوبصورت موضوع آپ نے آج چنا ہے. اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو اس خوف سے, اللہ تعالیٰ کے خوف سے ڈرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی ایک کلام ہمیں سنا دیجئے, گناہوں کی عادت چھڑا میرے مولا.
آمین. مرحبا, ماشاء اللہ. جی
محمد بشیر اتاری, پکا گنجرا وا بچرامیاں والی پنجاب کی گل کر رہنا پیا. ماشاء اللہ کھلے آنکھ کھلے اللہ کے بہت چنگا پروگرام ہے. آج کا موضوع ماشاء اللہ بہت چنگا ہے. نعت خوان اسلامی بھرانو اکسان کے سانو نا اے اعلی کلام سنا دو, سب سے اعلی ہو اعلی ہمارا نبی, جزاکم اللہ خیرا.
آمین, بڑی مہربانی بشیر بھائی, ماشاء اللہ. جی
سرائکی میں بولنا,
خالص سرائکی بولیے
تھوڑی سی.
جی
پنجابی والوں کو تو تھوڑا سا کر دیتے ہیں
سرائکی کا اتنا. سرائکی میں بس یہ میں کو پتہ کیا نہیں, مجھے کوئی نہیں پتا, اور پھر ساتھ میں یہ تو آپ کو بھی پتہ کیا نہیں, اور آپ کو بھی کوئی پتا نہیں ہے, اور کئی شہر ہے پتا کیا نہیں, مطلب کسی جی.
لیکن اس کا تو پتا چل گیا نا آپ کو,
بس یہ
اس کا تو پتا چل گیا آپ کو جنہوں نے یہ کہا.
ہاں جی, جو انہوں نے فرمایا
سرائکی سمجھ تو آئی آتی, لیکن کچھ الفاظ ایسے ہوتے ہیں کہ بولنے میں جیسے ہے بڑی میٹھی زبان. سلمان
واہ واہ, سبحان سبحان اللہ, بہت پیاری زبان ہے جی, ماشاء اللہ کیا ہی بات ہے. جی
محمد ندیم تاری حافظ آباد سے عرض کر رہا ہوں. سلمان بھائی آج کا موضوع خوف یا شوق مدینہ مدینہ ہے. نعت خواہ اسلام بھائی سے یہ گزارش ہے کہ یہ کلام سنا دیں. صبح ہو طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا.
مدینہ مدینہ ماشاءاللہ, آپ کے میسجز ہیں ان کو بھی شامل کرتے ہیں. یہ کہہ رہے ہیں کہ جی سلمان بھائی دعا کریں کہ اللہ ہمیں بھی قبر اور حشر کا خوف اور جنت حاصل کرنے کا شوق عطا فرمائے. آمین آمین. مرحبا, یہ ہیں جی, یہ کہہ رہے ہیں کہ جی بدگمانی سے کیسے بچا جائے. جی استاد صاحب کچھ فرمائیں اس پر بھی.
سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کسی مسلمان سے جو ہے وہ بدگمانی کرنا یہ گناہ ہے.
صحیح.
اور اس کا تعلق بھی دل کے ساتھ ہے, یعنی یہ وہ گناہ ہے جو دل سے ہوتا ہے, اور بعض اوقات جو ہے وہ آدمی کو پتہ بھی نہیں چل رہا ہوتا کہ میں یہ گناہ کر رہا ہوں, نافرمانی کر رہا ہوں, اور دوسروں کے بارے میں حسن ظن ہی رکھیں گے تو زندگی بھی آسان ہوگی. دو چیزیں ہیں کہ اگر یہ ہمارے اندر آ جائیں تو ہماری زندگی بڑی اچھی گزر سکتی ہے.
جی.
ایک حسن اخلاق ہے اور ایک حسن ظن ہے.
جی.
کیونکہ بعض اوقات جو ہے وہ بدگمانی کی عادت اگر جڑ پکڑ لے تو کیا ہوگا, اپنے بچوں کے بارے میں بدگمانی, اپنے گھر والوں کے بارے میں بدگمانی, اپنے ماں باپ کے بارے میں بدگمانی, اپنے باس کے بارے میں بدگمانی. تو یہ بدگمانی کا جو دائرہ ہے یہ بڑا وسیع ہے. جب ہم ہر ایک سے ہی جو ہے وہ بدگمان ہو جائیں گے تو پھر ہمیں خوشی کیسے حاصل ہوگی,
زندگی تنگ ہو جائے گی.
جی جی, وہ آدمی کی زندگی اجیرن ہو جاتی ہے, اور یہی بدگمانی راشد بھائی جب زیادہ ہو جاتی ہے نا تو آدمی کو شیزوفرینیا کی بیماری, نفسیاتی بیماری ہو جاتی ہے. اور نفسیاتی بیماری کا یہ کیا ہے, جو جن کو نفسیاتی بیماری ہوتی ہے نا تو وہ یہی بدگمان ہو رہے ہوتے ہیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر جو ہے وہ. اچھا ان کو خواب بھی پھر ایسے ہی آ رہے ہوتے ہیں. میرے ایک عزیز ہیں ان کو کچھ اس طرح کی تکلیف ہے, تو بتا رہے تھے کہ میں جب میرا سونے کا سلسلہ ہوتا ہے تو بھی خواب بھی ایسے ہی آ رہے ہوتے ہیں کہ فلاں میرا دشمن ہے, فلاں میرا دشمن ہے, فلاں مجھے یوں کر دے گا, فلاں مجھے یوں کر دے گا, میرے بچوں کو یہ ہو جائے گا. اچھا پھر بچوں کے بارے میں بدگمانی ہونے لگ جاتی ہے کہ بچے کوئی غلط کام نہیں کر لیں, کہیں ہم کوئی بات نہ کر دے, ان طرح طرح کی. اپنی ماں کے بارے میں جو ہے وہ ایسی باتیں سوچتی ہے جو بھی ہے. تو یوں آدمی جو ہے وہ ایک نفسیاتی بیماری کا شکار ہو جاتا ہے. تو ویسے بھی ایک شرعاً بھی یہ گناہ ہے.
صحیح.
اور دوسری بات یہ کہ اپنی زندگی کو اجیرن کرنے والی بات ہے. تو اس لیے بدگمانی سے جو ہے وہ اپنے آپ کو بچانا چاہیے, اور یہ کوشش کریں تو ہم یہ بچ سکتے ہیں. اپنے ذہن رکھیں, اچھا گمان رکھیں.
واہ واہ واہ.
اچھا گمان رکھنے میں کوئی پرابلم نہیں ہے.
واہ واہ.
بدگمانی کرنے میں کئی ایک پرابلم.
ٹھیک ہے جی. اور دوسروں کو بدگمانی کا موقع بھی نہیں دینا چاہیے, یہ بھی ایک عام کام ہے. یہ تو دوسروں کے لیے مدنی پھول ہے, یعنی جو حاضرین موجودین ہیں کہ ان کو میرے بارے میں بدگمانی نہیں کرنی چاہیے. اور میری بھی ایک انڈیویجول ذمہ داری ہے, میں بھی کوئی ایسا کام نہ کروں کہ جو دوسروں کو بدگمانی کا موقع دے. یہ بڑی اہم ایک ڈائمنشن ہے, جہت ہے, اس کو بھی دیکھنا چاہیے. کچھ کلام امین بھائی سے سنتے ہیں, پھر مزید انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ تعالیٰ علی
محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اب میری نگاہوں جچتا نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں جچتا نہیں کوئی, نہیں کوئی, اب میری نگاہوں میں
صدر کو کوئی ایسا نہ ملے گا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا بندے تو بہت مل جائیں گے پر آقا نہ ملے گا
کلام بھی شامل ہو رہے ہیں اور اللہ تبارک تعالیٰ کی عبادت بھی ہمیں کرنی ہے اور شوق کے ساتھ کرنی ہے اور اس کا شوق پیدا کرنا ہے. کیسے پیدا کرنا ہے یہ بھی آپ کو بتاتے ہیں, لیکن آئیے پہلے آپ کو ایک ویڈیو کلپ دکھاتے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی چینل کے ناظرات,
حالت مرض میں بے پردہ ہو جانے کی فکر کرنے والی ایک جنتی عورت کی حکایت آپ کو پیش کرتا ہوں. حضرت سیدنا عطا بن ابو رباح رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، حضرت سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے مجھ سے فرمایا، تمہیں جنتی عورت نہ دکھاؤں؟ میں نے عرض کی کیوں نہیں؟ فرمایا، یہ حبشی عورت یعنی بلیک رنگ والی عورت، یہ جنتی، اس حبشی عورت نے رسول عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو کر عرض کی تھی، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، مجھے مرگی کا مرض ہے، اس کی وجہ سے میرا ستر کھل جاتا ہے، میرا پردہ کھل جاتا ہے، آپ میرے لیے دعا فرمائیں. اللہ کے حبیب حبیب الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چاہو تو صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے. سبحان اللہ، صبر کرنے والوں کے لیے جنت، جنت ان کے لیے جو صبر کرنے والے ہیں، اور بہت ساری نیکیاں کرنے والے، ایمان لانے والے، فرائض واجبات سنت مستحبات نیکیوں پر عمل کرنے والے، ہر نیکی جنت کی طرف لے جانے والی ہے. کیا ارشاد فرمایا، چاہو تو صبر کرو، تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر چاہو تو میں اللہ پاک سے تمہارے لیے دعا کروں کہ وہ تمہیں عافیت عطا فرما دے. اس حبشی جنتی عورت نے عرض کی، میں صبر کروں گی. پھر عرض کی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، دعا کیجئے کہ جب مجھے مرگی کا معاملہ ہو تو میرا پردہ نہ کھلا کرے، بے پردگی نہ ہوا کرے. میرے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس حبشی عورت کے لیے دعا فرما دی. یہ بخاری شریف کی حدیث پاک کا خلاصہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا. تو بیماری اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، اور بندے کو صبر کرنا چاہیے، اس پر ثواب ملتا ہے، اس پر اللہ کی رضا حاصل ہوتی ہے، اللہ چاہے گا تو جنت حاصل ہوگی. مگر اس کیفیت میں بھی کوئی مرض ہے، مرد کو یا عورت کو، بے پردگی نہیں ہونی چاہیے. جہاں جہاں شریعت نے اجازت دی علاج کروانے کے لیے، ڈاکٹر کے سامنے جہاں جہاں کوئی ستر کھولنے کی حاجت ہے، الٹرا ساؤنڈ کرانا ہے یا دیگر اور معاملات ہیں، مگر متعلقہ فرد ہی ہو، اور اسلامی بہنوں کو فیمیل ڈاکٹرز کو چیک کروانا چاہیے، وہاں پر جو نرس وغیرہ ہو وہ بھی فیمیل ہو اور انہی کو چیک کروائیں، اور مرض کے دوران بھی پردے کا انتظام ہونا چاہیے. کیسا معاملہ ہو جائے، یہ تو جنت والا کام ہے نا، پردہ. جنت میں بھی پردہ ہوگا، جہنم میں پردہ نہیں ہوگا، مرد عورت اکٹھے ہوں گے. حور مقصورات فی الخیام، حوریں ہیں خیموں میں پردہ نشین، سورہ رحمان میں ارشاد ہوتا ہے. اس کی تفسیر میں یہ کہا گیا کہ جنتی حوریں اپنے خیموں میں رہیں گی، جو ایسے ہی بے پردہ نہیں پھریں گی. تو پردہ کرنا جنتی حور کی صفت ہے. ابو داؤد شریف کی حدیث پاک میں ہے کہ حضرت سیداتنا ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا کا بیٹا جنگ میں شہید ہو گیا، ان کے بارے میں معلومات کرنے کے لیے آپ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی. کس انداز سے؟ کہ آپ نے پردہ کیا ہوا تھا، آپ نے نقاب کیا ہوا تھا. کس نے حیرت کی کہ اس حالت میں بھی آپ نے پردہ کیا ہوا ہے؟ کیا فرمایا؟ فرمایا، میں نے بیٹا ضرور کھویا ہے، حیا نہیں کھوئی. اس موقع پر بھی حیا کا دامن نہیں چھوڑتی. کون؟ صحابیات، اللہ کی نیک بندیاں. تو اے مدنی چینل کی ناظرات، پردہ کیجیے، اللہ اس کے رسول کا حکم ہے، پردہ کیجیے. دل کا پردہ، یہ باتیں، اگر دل میں پردہ ہوتا تو جسم پر بھی ہوتا، یہ خالی کہنے کی باتیں. اللہ تعالی ہماری بہو بیٹیوں کو، ہماری بہن بیٹیوں کو با پردہ بنائے. آمین.
چلے جی، ماشاء اللہ، ایک اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس کو بھی فالو کرنا چاہیے، اللہ نصیب فرمائے. اب آتے ہیں شوق کے اوپر، اور یہ بیان کرنے اس پر آنے سے پہلے میں آپ کو امام ابو القاسم کشیری رحمہ اللہ نے رسالہ کشیریہ کے اندر، یہ رسالہ کشیریہ جو میں نے مکتبۃ المدینہ العربیہ سے جو ہے وہ حاصل کیا ہے، اس میں صفحہ نمبر اس کا ہے جی 306، اس پر جو بیان فرمایا ہے حضرت شیخ ابو علی دقاق رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، امام ابو القاسم کشیری فرماتے ہیں، سمیت الاستاذ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت ابو علی دقاق رحمہ اللہ کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یقول فرماتے ہیں بقا شعیب، حضرت شعیب علیہ السلام نے گریہ و زاری کی، آپ روئے، حتی اما، یہاں تک کہ آپ کی جو بصارت، آپ کی جو بینائی ہے یہ جاتی رہی، فرد اللہ عز و جل بصرہ، اللہ کریم نے آپ کو بینائی دوبارہ عطا فرما دی، ثم بقا، آپ نے پھر گریہ و زاری کی، آپ آنسو بہاتے رہے، آپ روتے رہے، حتی اما، یہاں تک کہ آپ کی بینائی پھر جاتی رہی، فرد اللہ عز و جل بصرہ علیہ، اللہ کریم نے بینائی دوبارہ عطا فرما دی، ثم بقا حتی اما، آپ پھر روئے، حتیٰ کہ آپ کی بینائی دوبارہ جاتی رہی، اللہ کریم تو مالک ہے، کریم ہے، انبیاء کرام پر اپنا خاص کرم فضل فرماتا ہے، آپ کی بینائی دوبارہ آپ کو لٹا دی گئی، اور فاوح اللہ تعالی الیہ، اللہ کریم نے ان کی طرف وحی فرمائی اور ارشاد فرمایا، ان کان ھذا البکاء لاجل الجنۃ فقد ابحتھا لک، اگر تو یہ رونا جنت کے لیے ہے تو جنت میں نے آپ کو ہبا کر دی، مطلب جنت آپ کے لیے میں نے مباح کر دی، آپ کو عطا کر دی، وان کان لاجل النار فقد اجرتک منھا، اور اگر یہ رونا جہنم کے خوف کی وجہ سے ہے، اور جہنم کی وجہ سے ہے تو میں نے آپ کو جہنم سے نجات عطا فرما دی، فقال، جناب شعیب علیہ السلام نے کہا، لا،
اللہ
نہیں،
اللہ
بل شوقن الیکا،
اللہ
یا اللہ یہ میرا رونا تیری بارگاہ میں حاضری کے شوق کی وجہ سے ہے، فاوح اللہ عز و جل الیہ، تو اللہ تبارک و تعالی نے ان کی طرف وحی فرمائی، لاجل ذالک، اسی وجہ سے، اخدمتک نبیی و کلیمی 10 سنین، آپ کے اسی شوق کی وجہ سے اللہ فرماتا ہے کہ میں نے 10 سال تک اپنے نبی اور اپنے کلیم سے آپ کی خدمت کروائی،
اللہ
کیا اللہ یہ خوبصورت انداز ہے، اللہ کریم کی بارگاہ میں حاضری کا ایک شوق اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عطا فرمائے، کتنا پیارا شوق ہے یہ، اللہ نصیب فرمائے، سر آج کل لوگ کہتے ہیں جی شوق کا جو ہے وہ مول ہی کوئی نہیں، اور بڑے عجیب عجیب شوق ہے، میں ایک شخص سے ملاقات ہوئی میری، سوزوکی چلاتے تھے وہ، اور مزدور دار طبقہ جیسے ہوتا نا وہ ان کا معاملہ تھا، اور انہوں نے موٹر سائیکل خریدا 5 لاکھ روپے کا، 5 لاکھ روپے کا کیا خریدا؟ موٹر سائیکل، 5.5 لاکھ روپے کا تھا، یہ اسپورٹس بائک ٹائپ تھا، کوئی ہیوی بائک، اچھا وہ نا لے کر مسجد میں آ گئے،
موٹر سائیکل چلاتے سوزوکی تھے
جی، کام سوزوکی چلاتے جیسے وہ مال برداری کا جو کام ہوتا ہے،
اور فیشن جو ہے وہ شوق یہ ہے، شوق جو ہے موٹر سائیکل کا، پیشن یہ ہے، اور جو ہے پروفیشن
وہ ہے، ہاں جی، اچھا وہ لے کر آگے اور مجھے کہا کہ سلمان بھائی آپ ذرا آئیں باہر آئیں، میں باہر گیا تو ان کا موٹر سائیکل کھڑا تھا، میں نے کہا چلیں اللہ جو ہے وہ آپ کو
برکت
کرے، برکت دے، تو مجھے انہوں نے کہا کہ آپ اس پر بیٹھیں، اس کو ذرا چلائیں اس کو، میں نے کہا کہ مجھے کوئی ایسا شوق، مطلب میرا ایسا شوق وہ کوئی ہے نہیں، اور مجھے وہ کہہ رہے تھے کہ سلمان بھائی شوق کا تو کوئی مول ہی نہیں ہوتا، بڑی محبت فرماتے ہیں وہ، میں نے انہیں پھر ایک بات کہی، میں نے کہا آپ نے 5.5 لاکھ روپے کا موٹر سائیکل لیا ہے، اس کا کیا ہے، مطلب اس کے اوپر تو آپ گھر والوں کو بھی پیچھے بٹھا کے آپ کہیں لے جا نہیں سکتے، یعنی اسی طرح کا ایک وہ ہوتا ہے نا جیسا ہے یہ، میں نے کہا یہ اچھا، پھر میں نے کہا اچھا آپ کرتے کیا، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں کرتا، بس کوئی اس میں 500 کا پیٹرول جو ہے وہ ڈلواتا ہوں، اور پھر تھوڑا علاقے میں ایک چکر جو ہے وہ لگاتا ہوں اور پھر دوبارہ اس کو کھڑا کر دیتا ہوں. تو وہاں جو ان کے ایک اور دوست نے کہا کہ سلمان بھائی تقریباً 250 کا تیل روزانہ پھونکتے ہیں اور کوئی کام بھی نہیں ہے بس ایسا کی. انہوں نے کہا جی, انہوں نے پھر کی مجھے بات کی, انہوں نے کہا جی شوق کا تو دیکھیں مولی مولی نہیں ہوتا. میں نے انہیں کہا, میں نے کہا آپ دیکھیں یہ 5-5.5 لاکھ روپے کا موٹر سائیکل, پھر آپ اس طرح پیٹرول بھی اتنا آپ جلا رہے ہیں. میں نے کہا اس کا اس پر آپ کیا کریں گے, کیا کر سکتے ہیں, آخر یہ کیا ہے, موٹر سائیکل ہی ہے نا, جو بھی ہو جائے بھائی کچھ بھی ہے آخر کیا ہے,
موٹر سائیکل
موٹر سائیکل ہی ہے ایک بات. پھر دوسری بات آپ اس پر سفر ہی کر سکتے ہیں اور کیا کر سکتے ہیں,
اور اکیلے
اور اکیلے گھر والوں کو بھی ساتھ بٹھا کے مطلب نہیں جا سکتے. اب میں نے انہیں کہا, میں نے کہا کیا ہی خوب ہوتا اگر آپ یہ کرتے, آپ کو گاڑی ہی لینی تھی, مہنگی موٹر سائیکل آپ کو لینی تھی تو آپ 125 لے سکتے تھے, 150 لے سکتے تھے, اس طرح کا موٹر سائیکل آپ لے لیتے, 1-1.5 لاکھ آپ کو موٹر سائیکل پر لگانا تھا وہ لگا دیتے, اور باقی آپ جو رقم بچتی 2-3.5 لاکھ روپے بچتا وہ اگر پلہ کی راہ میں آپ خرچ کر دیتے تو آپ کا دیکھیں ثواب بھی کھڑا ہو جاتا, ثواب بھی جاریہ کوئی بن جاتا, اس طرح تو کتنا مطلب اجر و ثواب ملتا. انہوں نے کہا, انہوں نے کہا جی شوق ہے نا جی, شوق کا تم آپ کو پتا ہے مول ہی کوئی نہیں. میں نے کہا یہ شوق ہماری مرضی ہے, ہم جو چاہیں شوق بنا لیں, کیا فرمائیں گے آپ سر؟
دیکھیں اس میں جو ہے وہ بعض چیزیں تو ایسی ہوتی ہیں, بعض شوق ایسے ہوتے ہیں کہ وہ ہمیں پیدا کرنے ہوتے ہیں,
صحیح,
اور بعض ہوتے ہیں جو ویسے ہی ہو جاتے ہیں. تو ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں جو شوق ہے وہ کیا, یعنی کیسا ہے, اس کے فوائد کیا ہے. بعض لوگوں کو ٹکٹ جمع کرنے کا شوق ہوتا ہے, وہ اسی میں جو ہے وہ رقم لگا رہے ہوتے ہیں. بعضوں کو اچھے اچھے کبوتر پالنے کا شوق ہوتا ہے, وہ اسی میں لگے ہوئے ہوتے ہیں.
صحیح.
اور یعنی یہ وہ شوق ہیں کہ جن کا کوئی حاصل نہیں ہے, صحیح لا حاصل کہیں, ایسی کوشش جس کا کچھ فائدہ نہ ہو.
صحیح.
تو ایسے شوق اگر ہیں تو ان کو ذرا تھوڑا دبانا چاہیے. یہ نفس ہے نا, تو نفس انسان کو بعض اوقات اس طرح کے شوقوں میں ڈال کر, تو جس طرف ہماری جو رغبت ہونی چاہیے اس سے جو ہے وہ توجہ ہٹا دیتا ہے. اور ایسے شوقوں کا تو پھر علاج کرنا چاہیے. جو ہوتا نا شوق کا کوئی مول نہیں ہوتا, ٹھیک ہے یہ محاورتن تو صحیح ہے کہ اس کی کوئی قیمت نہیں ہوتی, تو ہم اپنے اسی شوق کو تھوڑا سا کنورٹ کر دیں, دوسری طرف کر لیں. مجھے ایک واقعہ بات یاد آ رہی ہے کہ کسی نے جو ہے کسی صحابی نے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ آخرت کے بارے میں مجھے شوق نہیں ہے, یعنی وہ رغبت نہیں ہے.
جی
تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ کچھ مال خیرات کر دو.
اللہ,
جو آدمی مال خیرات کرتا ہے نا تو یہ آخرت کے ذخیرہ ہو جاتا ہے.
واہ واہ.
اور جو جتنا زیادہ مال خرچ کرے گا اس کا ذخیرہ بڑھتا چلا جائے گا, تو اب رغبت ہوگی نا کہ اب اتنا مال تو میں نے دے چکا ہوں رب کی راہ میں آخرت میں. تو یوں جو ہے وہ دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے شوق پیدا, آخرت کا شوق پیدا کرنے کا کتنا بہترین علاج بتایا.
واہ واہ.
کہ صدقہ و خیرات کر دیں تو جو ہے آخرت کا شوق ہو جائے گا. تو ہمیں اپنا شوق دیکھیں, بازو کا یہ ہوتا ہے کہ شوق کبھی کوئی عمر کے بھی کچھ تقاضے ہوتے ہیں. کہ جب بچہ ہوتا ہے اسے کھلونوں کا جو ہے وہ شوق ہوتا ہے, اور جب بچہ تھوڑا بڑا ہو جاتا ہے تو اب جو ہے وہ سائیکل کا شوق ہو جاتا ہے. اچھا, جب تھوڑا بڑا ہوتا ہے تو پرانے زمانے میں تو گاڑی یعنی یہ گدھے کا گھوڑے کا شوق ہوتا تھا, اور آج کل جو ہے وہ دو شوق ہوتے ہیں, یا موٹر سائیکل مل جائے یا موبائل مل جائے. اچھا, موبائل کا بھی پھر شوق آگے مزید بڑھتا چلا جاتا ہے, قیمتی موبائل کی جو ہے وہ خواہش بڑھتی چلی جاتی ہے. تو یوں ہم دیکھیں, اچھا جب تھوڑا اور بڑا ہوتا ہے تو اب نکاح کا شوق ہوتا ہے کہ میرا نکاح ذرا اچھے خان. اچھا, مزید تھوڑا بڑا ہوگا تو اب اچھی جاب کا شوق پیدا ہوگا. یوں شوق بڑھتے ہی چلے جاتے ہیں. سلمان بھائی شوق کا تو کوئی حد ہی نہیں ہے نا. جب شادی ہو جائے گی تو بچوں کا جو بچوں کی طلب امید اور جو ہے رغبت, اور جب یہ بچے ہو جائیں گے بڑے ہو جائیں گے تو اب ان کی شادیاں, اور پھر پوتوں اور دوتوں کی جو کا شوق پیدا ہو جائے گا, رغبت پیدا ہو جائے گی, امید پیدا ہو جائے گی. تو یوں جو ہے وہ ساری زندگی ہم انہی شوقوں کے اندر جو ہے وہ پڑے رہیں گے, اور جو اپنی زندگی کا مقصد تھا اس سے غافل رہیں گے. بعض اوقات اس طرح کے شوق میں جان لیوا بھی ہوتے ہیں. دنیا کے اندر بہت سارے لوگ جو اپنی جان کو گنوا دیتے ہیں, جیسے سیلفی ہے, سیلفی کا شوق جو ہے وہ آدمی کو یعنی ایسی یونیک قسم کی جو ہے وہ میری تصویر بنے, اور وہ بناتے بناتے اپنی جان سے بھی جو ہے وہ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں. تو اس طرح کے جو شوق جن کا کوئی جو ہے وہ فائدہ نہ ہو وہ اپنے دل سے نکالنا چاہیے. یہ کہیں ایسا تو نہیں شیطان کا ایک ہتھیار ہو کہ ایسے شوق بھی جو ہے وہ ہمیں پیدا کر دیں, اور پھر جو ہے وہ ہمیں تباہ و بربادی, دنیا کی بھی تباہ و بربادی اور آخرت کی بھی. جیسے آپ نے آپ تو بڑے حیران ہوئے ہوں گے یار کیسا عجیب شوق ہے موٹر سائیکل کا.
ہاں جی.
اور جو ہے بعض اوقات آدمی انہی شوقوں کی وجہ سے اپنی زندگی بھی خراب کرتا ہے, اپنے جو ہے وہ بچوں کی زندگی بھی خراب کر دیتا ہے. کہ موٹر سائیکل تو اب اسلامی بھائی کے بارے میں ویسے بات آ گئی, اب ان کی بات نہیں کر رہا لیکن عمومی طور پر بات کر رہا ہوں.
ہے بھی پتہ بھی نہیں نا کسی کو کون ہے کس کی بات کر رہے ہیں,
لیکن ہو سکتا ہے نا کہ وہی آپ کے دوست جو ہے وہ سن رہے ہوں, انہوں نے کہا چلو جی آج تو جو ہے وہ میری کلاس لے لی ہے مدنی چینل والوں نے, تو یوں ظاہر ہے کہ ہم یوں نہیں لینا چاہیے. ہمیں ایک ایسی بات کر رہے ہیں کہ اس طرح کے شوق تو بعض اوقات آدمی کو تباہ کر دیتے ہیں, تو آدمی کو دیکھنا چاہیے کہ میرا شوق کیا بن رہا ہے, کہ یہ آخرت میں بھی یہ شوق فائدہ دے گا یا نہیں دے گا. اچھا شوق کیا ہوتا ہے, یہ پیشن کیا ہوتا ہے, میں اس پر بھی تھوڑی سی جو ہے وہ آپ عرض کر دوں.
جی جی.
کہ پیشن وہ چیز ہے کہ جس کے اندر ہم مصروف ہوں تو وقت گزرنے کا احساس ہی نہ ہو. بازو کا جو ہے یہ والے شوق جو ہیں وہ تباہ کن یوں بھی ہوتے ہیں کہ ایسے شوقوں میں مبتلا ہو کر نماز قضا ہو جاتی
ہے.
اچھا جاب بھی چھوٹ جاتی ہے سلمان بھائی. ایسے عجیب و غریب لوگوں کے شوق ہوتے ہیں کہ ان میں پڑھ کر لوگ جو ہیں وہ اپنی جاب سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں.
صحیح.
اور بعض اوقات تو ایسے شوق جو ہیں وہ بیویوں سے بھی ہاتھ دھو, یعنی بیویاں بھی روٹ کر چلی جاتی ہیں یعنی ایسے شوقوں کی وجہ سے. تو ایسے شوق جو ہیں ان سے چھٹکارا ہی پانا چاہیے.
کتوں کا شوق ہے, جانوروں کا شوق ہے, جیسے کتوں کا شوق ہے, جانوروں کا شوق ہے, بیوی بچوں کا, ان کے وقت دینے کا شوق نہیں آپ انہیں کو وقت دے رہے ہیں. کبوتر کا شوق ہے تو آپ کبوتر ہی میں لگیں. موبائل کا شوق ہے تو موبائل میں ہی آپ گھنٹوں گزار دیے, وہ بیوی بچے دیکھنے کا ہماری طرف بھی توجہ کریں تھوڑی سی.
جی.
تو یہ تباہ کن چیزیں ہوتی ہیں سلمان بھائی.
اپنا حل کرنا چاہیے,
اپنا حل.
میں نے ان کو ایک اور مشورہ دیا تھا, میں نے ان کو یہ بھی کہا تھا, میں نے کہا آپ نے یہ آپ اگر 1.5 لاکھ روپے کا موٹر سائیکل لے لیتے اور باقی 3.5 لاکھ روپے اگر آپ کا نہیں دن بن رہا کہ رائے خدا میں دینے کا, تو میں نے کہا آپ اپنے گھر والوں کو گولڈ کی کوئی چیز لے کے دیتے. میں کہ گھر والے کتنی آپ کی ایک خدمت بھی کرتے اور کتنا مطلب آپ سے راضی بھی ہوتے.
ویسے میرا اس میں ایک مشورہ ہے کہ جب کسی کو کوئی شوق ہو جائے تو پھر اس کا دیگر چاہنے والوں کو چاہیے کہ اس کا علاج کریں. وہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جب بچپن میں ہم جو ہے وہ عرب میں گئے نا, تو وہاں پر ایک چیز جو ہے وہ مشاہدے میں ہوئی, بتایا گیا کہ یہاں جو کسی کے پاس جب لاکھوں روپے جمع ہو جاتے ہیں, وہ میں جان بوجھ کر وہ رقم نہیں بتا رہا, کہ جب اتنا جو ہے وہ ان کے ہاں حق مار اتنا ہوتا ہے, کہ جب کسی کے پاس وہ اتنا حق مار جمع ہو جاتا ہے تو پھر جو ہے وہ دوسری بیوی کر لیتے ہیں, دوسرا نکاح کر لیتے ہیں. وہاں پر یہ معیوب بھی نہیں ہے, چار نکاح ویسے بھی جو ہے وہ اسلام نے اجازت دی ہوئی ہے. لیکن میں شوق کی بات کر رہا ہوں, ان لوگوں کا شوق کیا ہے شادی کرنے کا. ایک شادی ہے تو ابھی ایسی کوئی وجہ بھی نہیں ہے تو دوسری شادی کرنے کی طرف آئیں گے, تو وہ اتنا حق مر جمع ہو جاتا. پھر ان کے گھر والے کیا کرتے ہیں کہ ان, کیونکہ وہاں پر قانون کی کچھ پابندی بھی ہے کہ جو گھر والوں کی ریکوائرمنٹ ہوتی ہے وہ پوری کرنا ضروری ہوتی ہے. اگر وہ عورت جو ہے وہ نالش کر دے تو اب جو ہے وہ لینے کے دینے اب یوں سمجھیں کہ پڑ جاتے ہیں, تو بہت یعنی سختی ہوتی ہے نا. پھر عورتیں کیا کرتی ہیں کہ وہ تقاضے کرتی رہتی ہیں کہ اب ہمارے لیے یہ لے آئیں, یہ لے آئیں, یہ لے آئیں,
پیسے جمع ہو
نہ ان کی شادی ہو. اچھا وہ کیا ہوتا ہے, گھر کا سامان تھوڑا سا پرانا ہو جاتا ہے نا, تو وہ اپنے گھر کے باہر رکھ دیتے ہیں, کہ جو وہ جو ملازم ہوتے ہیں صفائی ستھرائی کرنے والے ہوتے ہیں وہ پھر اٹھا کر لے جاتے ہیں, تو یوں رقم ہی جمع نہیں ہونے دیتے. تو لہٰذا اگر کسی کو ایسے شوق ہو جائے تو گھر والوں کو چاہیے کہ اس کا کوئی اچھے انداز سے کوئی حل بھی کریں, تاکہ ان کا وہ جو ہے اگر وہ شوق درست نہیں ہے تو وہ حل شوق پورا بھی نہ کر پائے.
ہاں چلے وہ ٹھیک بھی صحیح راہ میں بھی آ جائے, یہ بھی ایک اچھی بات ہے. جی راشد بھائی آپ سمار.
میں اسی پر بات کر رہا تھا سلمان بھائی, شوق ایک گاڑی ہے جس نے چلنا ہے, گاڑی چلے گی. شوق آپ ختم کر دیں نہیں ختم ہو سکتے, یہ شوق آئیں گے, امید آپ کو ہوگی. اب اس گاڑی, اب یہ کنٹرول آپ کے ہاتھ میں ہے.
صحیح.
اگر اس کو سیدھی سمت میں موڑ دیں گے تو یہ سیدھی چلنا شروع ہو جائے گی. شوق آپ کو کتابیں پڑھنے کا ہو جائے گا, عبادت کرنے کا شوق ہو جائے گا, آپ کو اللہ کی یاد میں رونے کا شوق ہو جائے گا. ابھی آپ نے حضرت شعیب علیہ السلام کی جو بات سنائی, شوق محبت, اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت آپ کو رلائے گی, تو شوق آپ کو اس طرف لے کر جائے گا. سلمان بھی بنیادی بات آپ نے شروع میں کی تھی کہ شوق پیدا کیسے ہوتا ہے, اس کی چند ایک وجوہات سلمان بھی ہوتی ہیں. سب سے پہلی بات نیچرل ٹیلنٹ, آپ کی فطرت کے اندر یہ چیز ہوتی ہے, آپ کو فطرتی طور پر شوق ہوتا ہے. جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا ان کی بچپن ہی بچپن سے بتایا جاتا ہے یہ بڑا ہو کر بنے گا. اپنے پنجابیوں میں کہاوت ہے, کہتے ہیں بچے کو وہ جھولے میں دیکھ کر بتا دیا جاتا ہے یہ بچہ آگے چل کر کیا بنے گا, یہ اس کی عادتیں بچے کی کچھ ایسی ہوتی ہیں. اس طرح ایک تو نیچرلی چیز ہے, ٹیلنٹ ہے, اور ٹیلنٹ پہچاننے کا طریقہ رکن شورا نے بڑی خوبصورت بات کی کہ آپ دیکھیں کہ آپ جو کام کرتے ہیں اس کام میں آپ کو مزہ کتنا آتا ہے, وہ کام کرتے ہوئے آپ دوسری چیزوں کی طرف توجہ نہ دیں, آپ کی توجہ نہ جائے. کتاب پڑھتے ہوئے بعض اوقات آپ ایسے مگن ہوتے ہیں آپ کو توجہ نہیں رہتی میں نے کھانا کھایا یا نہیں کھایا, اچھا شوق ہے. اچھا جی, دوسری چیز کیا ہے, وہ ہے گیدرنگ. آپ جن لوگوں کے پاس اٹھتے بیٹھتے ہیں, آپ کا فرینڈ سرکل جیسا ہے, وہ چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں, آپ کے اندر آنا شروع ہو جاتا ہے,
وہی شوق آ جائیں گے,
وہ شوق آپ کے اندر آئیں گے.
جیسے دوست اگر آپ کا کوئی ایسا فرینڈ ہے کہ جس کو خوشبوؤں کا شوق ہے, تو بعد پھر آپ کو بھی اسی شوق لگا لے گا,
شوق آپ کا ہو جائے گا.
یہ گلاس کانشیس بھی لوگ ہوتے ہیں اپنے, راشد بھائی
جی
چشمہ آپ بھی لگاتے ہیں, میں بھی لگاتا ہوں, خالد بھائی نے بھی لگایا ہوا ہے ماشاء اللہ, تو ہمارے تو نظر کے چشمے ہیں, اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے. لیکن یہ چشموں کا بھی بڑا عجیب عجیب شوق ہے,
گھڑیوں کا شوق,
اور گھڑیوں کا شوق بھی ہے, چشموں کا شوق. خالد بھائی 25,000 روپے کا فریم, چشمے کا فریم, یہ 25,000 روپے کا نہیں ہے, یہ نہ کو سمجھے بھی, یہ میں نے تو ایسے ہی اتار لیا, چشمے کا ایک فریم صرف
اب جذبات میں آ کے اتر گیا.
اللہ اکبر, نہیں یہ 25,000 روپے کا ہے بھی نہیں, بہرحال تو 25,000 روپے کا فریم, 25,000 روپے کا فریم لگانے کے بجائے بھائی ہم نے اگر 25,000 روپے کا, بھائی اس سے کیا ہوگا 25,000 کے فریم سے, لاکھ روپے, لاکھ لاکھ روپے کے فریم. یہ چشمے کا فریم صرف, یہ جو ڈنڈیاں ہیں اور یہ جو آگے مطلب بنا ہوا ہے, اور یہ کتنے روپے کا, 1,00,000 روپے کا. کوئی ہے بات کرنے والی,
یہ آپ کے لیے نہیں ہے نا,
جن
کو شوق ہے ان کے لیے تو یہ بھی معمولی چیز ہے.
بندہ غور کر لے نا اس پر, اس کا فائدہ اسے ہوگا کیا راشد بھائی؟
جی
بھائی, اگر تو یہ ہو کہ میں 1,00,000 روپے کا مطلب فریم بنواتا ہوں, اور اس 1,00,000 روپے کا فریم بنانے کے بعد پتہ نہیں کیا ہو جائے گا, تو پھر یا تو آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی, بھی 1,00,000 روپے کا فریم لگاؤں گا نظر بالکل ٹھیک ہو جائے گی, تو بالکل لگا لینا چاہیے, کیا حرج ہے.
تو ایک وجہ یہ بھی ہوتی ہے کہ آپ کی گیدرنگ جیسی ہوتی ہے جن لوگوں کے ساتھ اٹھتے بیٹھتے ہیں, تو اس طرح کے آپ کو شوق آ جاتے ہیں. تو اس کا علاج یہی ہے کہ آپ اچھے لوگوں, جب علماء کے قریب بیٹھیں, علماء کے قریب بیٹھیں گے, مدنی چینل دیکھتے رہیں گے, آپ کتابیں پڑھنے والوں کے قریب بیٹھیں گے, تو شوق آپ کو ان چیزوں کا آئے گا. اچھا سلمان بھی ایک چیز وجہ یہ بھی ہوتی ہے,
اس کو ڈائیورٹ بھی کریں
جی,
یہ بھی اس پر بھی خیال بھی کریں, روک بھی لگائیں. اور رکن شورا نے جو بات کہی تھی یہ بڑی زبردست بات کہی تھی کہ اپنا شوق بنائیں اور اپنی استطاعت اور اپنی حالت کو بھی تھوڑا کنسیڈر فرمائیں, اور پھر دوسری بات یہ بھی غور فرمائیں کہ جو شوق ہم بنا رہے ہیں اس شوق سے بیٹر کیا چیز ہے, اس کے ایفس اینڈ بٹس کیا ہیں, پلس کیا ہے اس کا. میں 1,00,000 روپے کا چشمہ لگا کر اگر کہیں گھوم رہا ہوں, تو پھر اس کا آپ ذرا غور فرمائیں کہ اس کا فائدہ مجھے کیا ملے گا. تو یہ بھی قابل غور باتیں ہیں. ہم اس کو اس عنوان پر جو ہے نا وہ لے رہے ہیں, کوئی اس کو اس طرف مت جائے کہ اس کو میں حرام بول رہا ہوں یا اس کو میں ناجائز بول رہا ہوں. میں جس چیز کی طرف توجہ دلا رہا ہوں اس پر جو ہے وہ غور کرنے,
بعض شوق گناہ کی طرف بھی لے کر جاتے ہیں نا, بعض شوق گناہ کی طرف بھی لے کر جاتے ہیں. جس کو اگر فلمیں دیکھنے کا شوق ہے,
بالکل,
جس کو اگر مثال طور پر گناہ کرنے کا شوق ہے, تو ظاہر بات ہے یہ تو شوق ہی مضموم ہے نا. آپ اگر رول ماڈل سلمان بھائی بناتے ہیں کسی کو, شوق رول ماڈل کی وجہ سے ہی پیدا ہوتا ہے. آپ جو آپ کا رول ماڈل اب بناتے ہیں, آپ جس کو اپنی آئیڈیل شخصیت بناتے ہیں, تو اس کی وجہ سے بھی آپ کے اندر شوق پیدا ہوتا ہے. جیسے قبلہ امیر اہل سنت دامت برکاتہ العالیہ کو اگر کوئی دیکھتا ہے, تو دیکھ کر اگر کنٹینیو اگر دیکھتا رہے, اس کے دل میں سب سے پہلا شوق کیا پیدا ہوگا, میں سمجھتا ہوں اس کے دل میں خوف خدا ایک پیدا ہونا شروع ہو جائے گا, عشق رسول پیدا ہونا شروع ہو جائے گا, اس کے دل میں اللہ رسول کی محبت پیدا ہونا شروع ہو جائے گی, اور مسلمانوں سے خیر خواہی کا جذبہ, اور ایک خوبصورت بات, اس کے چہرے پر مسکراہٹ آنا شروع ہو جائے گی. اب یہی وجہ کہ ہم خاص طور پر اراکین شورا کو دیکھتے ہیں یا دیگر جو ذمہ داران جو قریب رہتے ہیں, ان کے چہروں کی مسکراہٹ, تازگی, یہ ہمیں بتاتی ہے کہ زندگی بڑی خوبصورت ہے, اس کو کس طرح سے گزارنا ہے. آپ کے دل میں جو کچھ ہے وہ آپ کے دل میں ہے, آپ لوگوں سے کس طرح کا آپ کا انداز ملنے کا, یہ چیزیں آپ جیسی شخصیت ہوگی نا, اس پرسنالٹی کو دیکھ کر آپ کے اندر بھی شوق اس طرح کے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں.
صحیح,
اس طرح گائیڈنس,
یہ اچھے لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے
جی,
تو اچھے شوق آئیں,
اچھے شوق آئیں گے.
فضول لوگوں کی صحبت اختیار کریں گے تو فضول شوق آئیں گے, اور جو گناہوں میں اپنے شب و روز گزار رہے ہیں ان کی صحبت اختیار کریں گے تو پھر وہ گناہوں والے شوق آئیں گے. مجھے کسی نے بتایا, انہوں نے مجھے اپنا نا چشمہ اتار کے دکھا, میں کہا یہ جو میرا چشمہ ہے نا یہ 1,25,000 روپے کا ہے,
ये क्या बात है, लोग आप ही को बता रहे होते हैं कि ये जो है 5 लाख की मोटरसाइकिल है, 1.25 लाख का जो है वो चश्मा है, मसला क्या है? आपको रगबत दिला रहे होते हैं या क्या मसला है? या आपसे उसका इलाज मांग रहे होते हैं कि हमारा ये शौक है या क्या है, मसला क्या है?
कहते होंगे जी आप आते हैं स्क्रीन पर आते हैं तो आप ये चीजें किया करें, इस्तेमाल किया करें ताकि रगबत बढ़े, पता चले सलमान साहब पर्सनैलिटी है।
अल्लाह हु अकबर, पर्सनैलिटी किरदार से बनती है जी, चश्मों से पर्सनैलिटी बनती होती तो फिर क्या ही बात हो। ये तो इंसान के किरदार से, उसके अखलाक से, उसके अंदाज से बनती है। अल्लाह हमारा किरदार अखलाक सुधरा फरमाए। तो ये सिर्फ चूंकि मैं देखें पब्लिक से मिलने वाला डीलिंग वाला आदमी हूँ, कोई ऐसा तो है नहीं कि मैं बिल्कुल अलग थलग रहता हूँ, तो मिलते हैं तो फिर लोग फिर अपने तजुर्बात जो है वो शेयर करते हैं, बातें बता रहे होते हैं। अच्छा उन्होंने मुझे चश्मा दिखाया, ये 1,25,000 रुपए का है, मैंने देखा अच्छा ये मैंने उसको वापस कर दिया। जब मैंने कोई उसको इतनी वाह ये उससे नहीं देखा,
तारीफ नहीं की।
हाँ जी, तो मुझे इससे एक बात लगी, हाजी अली रजा ने बड़ी प्यारी बात फरमाई, आपने फरमाया कि अगर बंदा इस तरह की चीजें मतलब बहुत एक्सपेंसिव या इस तरह का जाता है ना, तो फिर कोई बंदा का नोटिस ना ले ना, तो उससे यार ये इस बंदे ने तो मतलब घास नहीं डाला, को पानी नहीं, इसको बात को नहीं दिया। तो चले बारह अल्लाह हाफिज वाला मामला फरमाए। इसका हुक्म शरी मैं नहीं बयान कर रहा, मैं फिर आपको अर्ज कर दूं, कोई इसका नेगेटिव वे में ना जाए, हम एक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहे हैं, इस पर गौर की हाजत है। मेरे पास दो ऑप्शन है, मैं इस पर जरा गौर करूं। एक ये है कि मैं 50,000 रुपए का सूट पहन लूं, और एक ये है कि मैं 5,000 रुपए का सूट पहन लूं और 45,000 रुपए में 2 महीने जमा करके 90,000 1,00,000 रुपया मैं किसी गरीब को दे के उसका कोई ठेला लगवा दूंगा, उसके कारोबार का कोई सिस्टम इस तरह का
शादी हो सकती है
हो वो करवा दूं,
शादी हो सकती है
जी, 1,00,000 रुपए में आप किसी गरीब जो है ना वो सादे अंदाज में किसी गरीब बच्ची का जो है ना वो आप सामान कर सकते हैं। तो व्हाट इज बेनिफिशियल, क्या फायदेमंद है, किसमें ज्यादा फायदा है, कौन सा ज्यादा अच्छा काम है, इस पर गौर हो जाना चाहिए। मैं एक इस पॉइंट ऑफ व्यू पर बात जब कर रहा हूँ, किबला निगरान शुरा ने एक बात बड़ी प्यारी फरमाई थी, आपने फरमाया था कि आप अपनी सहूलत को छोड़कर बहुत सारे अफराद की जरूरत को पूरा कर सकते हैं।
अल्लाह बहुत खूब,
अपनी सहूलत को छोड़कर बहुत सारे अफराद की जरूरत को पूरा कर सकते हैं, हम इस पर थोड़ा गौर कर लें, जिसमें ज्यादा ज्यादा फायदा नजर आ रहा है वो ले लें। और मैं आपको एक और अर्ज करूं, एक खसीस चीज है ना, जैसे बकरी की मेंगनी है ना, उस पर आप सोने का कागज भी चढ़ा देना तो बकरी की मेंगनी ही रहेगी। सोने के कागज चढ़ने से, सोने का कागज उसके ऊपर या सोने का वर्क चढ़ाने से वो कुछ और नहीं बनेगा। असल शख्सियत, असल चीज ये इंसान का अखलाक है, उसका किरदार है। सबसे पहली बात ईमान है, ईमान है और दुरुस्त जो है वो अकायद और नजरियात और अफकार हैं, अखलाक और किरदार हैं, इससे इंसान की शख्सियत जो है वो बनती है। हीरा है ना, हीरा, हीरा जहां भी हो वो हीरा ही होता है। ठीक है, अल्लाह हमारे हाथ पर रहमत फरमाए। बातें चलती चलती कहां से कहां पहुंची,
बच्चों की बात जो है वो बातों से आदमी बहुत कुछ सीखता है। एक बात जो मैं गौर करता हूँ बाजुकात, कि बच्चे जिद कर रहे होते हैं, रो रहे होते हैं और किसी चीज को मांग रहे होते हैं
जी,
तो मैं सोचता हूँ कि ये ऐसी चीज नहीं है कि इनको जैसे भूख लगी है तो खाना मांगे तो समय में आता है, प्यास लगी है पानी मांगे, या कोई ऐसी जो जरूरत की चीज है वो लें, लेकिन उनका जो रोना होता है ना वो ऐसी चीज होती है जो उनकी कोई लाजमी नहीं है उनके लिए। इसी तरह हम लोग जो है बाजुकात जो है वो औ बुका कर रहे होते हैं, अपनी ख्वाहिशें कर रहे होते हैं, बाजुकात अल्लाह ताला से दुआएं मांग रहे होते हैं, तो वो ऐसा नहीं है कि इसके बगैर हमारी जिंदगी नहीं गुजर सकती। तो हमने अपनी जिंदगी को खुद ही ऐसे शौक पालकर, इन शौक को जो है वो बढ़ावा देकर अपनी जिंदगी अजीरन कर लेते हैं। तो इनसे जो है वो इन शौकों से अपने दिल को थोड़ा जो है वो बोझ हल्का करना चाहिए।
वा, वा।
अगर पैदा हो जाए तो खत्म करने की कोशिश करनी चाहिए, कि बाजुकात तो शौक जो है वो किसी चीज की अहमियत का अंदाजा होता है, रगबत यूं बढ़ जाती है। अच्छा, हम अल्लाह ताला से अपनी उम्मीद और शौक जो है वो किस तरह बढ़ा सकते हैं, इस पर अगर आप जो है वो फरमाए तो मैं अर्ज करता हूँ।
जी जी,
इमाम गजाली रहमतुल्लाह ताला ने जो है वो 4 चीजें बयान की हैं। पहली बात तो ये बयान की है कि अल्लाह पाक से हमें उम्मीद रखनी चाहिए और अपनी जो है वो अल्लाह पाक से जो है उसकी रहमत
مانگنے کی اور اللہ پاک ہمیں رحمت عطا فرمائے. اس کی امید بڑھانے کے لیے اللہ پاک کی وہ نعمتیں ہم یاد کریں جو رب تعالیٰ عزوجل نے ہمیں پہلے دی ہوئی ہیں, پہلی بات. اور دوسری بات کہ اللہ پاک کا جو کرم ہے, فضل ہے, رحمت ہے, اس پر نظر دوڑائیں تو اس سے بھی جو ہے وہ امید بڑھ جائے گی. تیسری بات یہ ہے کہ رب تعالیٰ عزوجل نے جو ہمیں نعمتیں دی ہیں وہ بغیر استحقاق کے دی ہیں, یعنی ہمارا کوئی وہ بنتا نہیں تھا کہ ہمیں وہ ملے ہی ملے, لیکن رب تعالیٰ نے محض اپنی رحمت سے ہمیں عطا فرمائی ہے. اس چیز کو پیش نظر رکھے گا تو امید بڑھے گی. اور چوتھی بات کہ رب تعالیٰ کی جو وسعت ہے رحمت کی اور مہربانی کرم ہے, غضب پر اس کا جو ہے وہ اس کی رحمت اس کے غضب پر حاوی ہے, اگر اس چیز کو پیش نظر رکھے گا تو امید جو ہے وہ بڑھتی چلی جائے گی. تو رب تعالیٰ عزوجل سے جو امید ہے وہ بڑھانے کے یہ چار نسخے جو ہیں وہ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائے.
سبحان اللہ, اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی بارگاہ میں حاضری کا شوق عطا فرمائے, اپنی عبادت کا ذوق اور شوق نصیب فرمائے, اور فضول اور جو برے شوق ہیں اللہ ہمیں ان سے بچائے. آمین. بجاہ نبی الامین. مدنی چینل دیکھتے رہیے, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
سبحان ربی رحمتہ.